الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإترته الطيبين الطاهرين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال سبحانه وتعالى: فبعث الله غرابا ليبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. درس نمبر 655. کیونکہ ماہ مبارک رمضان کی ایک مہینے کی عبادتیں، زحمتیں، محنتیں سبب بن جاتی ہیں کہ ماہ شوال میں مومنین کرام ذرا خستگی محسوس کرتے ہیں، اور پھر درد ہی پہلا درد ہے، اس لیے آج کوئی خاص، کوئی دقیق اور کوئی تفصیلی بحث نہیں ہوگی، اسے تمہیدی درد ہی سمجھیے، لیکن یہ یاد دلا دیا جائے کہ معتبر روایت کے مطابق آج روزے شہادت ہے، اور ایک ایسے امام معصوم کی شہادت کا دن کہ بہرحال اس وقت دنیا میں ہمارا تشخص انہی امام معصوم کے حوالے سے ہے، یعنی ایک طرف ہم جعفری کہلاتے ہیں، دوسری جانب ہماری فقہ جعفری قرار پاتی ہے. 15 شوال سن 148 ہجری، آج سے 25 سال پہلے، یہ 26واں سال شروع ہو گیا اس ماہ شوال سے، تو آج سے ٹھیک 25 سال پہلے 15 شوال ہی کو ہمارا دوسرا درس ہوا تھا. آج کا درس ہے درس نمبر 655. آج سے ٹھیک 25 سال پہلے 8 شوال کو پہلا درس تھا، جس کا عنوان تھا علم کی فضیلت و اہمیت، اور 15 شوال کو دوسرا درس تھا، جس کا عنوان چھٹے امام کے حالات تھے. آج 653 درود کے بعد پھر دل چاہتا کہ اسی ایک عنوان کو ذرا سے مختلف انداز سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے. 25 سال کے مکمل ہونے کے بعد یہ 26واں سال تو ہمارے درس کی تاریخ کے حوالے سے بنا، مگر یہ بھی یاد دلا دیا جائے کہ پچھلا اتوار یعنی 8 شوال ٹھیک 75 سال ہو گئے تھے اس واقعے کو، جو آج بھی یوم غم کے حوالے سے کم از کم پاکستان اور ہندوستان میں منایا جاتا ہے. 8 شوال سن 1345 ہجری، جنت البقیع کا انہدام، اور آج کی تاریخ 15 شوال سن 148 ہجری، چھٹے امام کی شہادت. اور اس درس کا اصل موضوع مسائل کا بیان، تو یہ تین چیزیں ایک مثلث کی طرح اپنے ذہن میں رکھیے گا تو آج کا درس آپ کی سمجھ میں آئے گا. 8 شوال کے حوالے سے بھی خاص طور پر اس لیے بات کرنا ہے کہ 75 سال مکمل ہوئے اس واقعے کو. مسائل اس انداز سے تو نہیں آئیں گے جس انداز سے آنا چاہیے، اس لیے کہ رمضان میں اتنے مسائل آپ کو سنا دی کہ اب کچھ عرصے کے لیے تو آپ بھی ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جائیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تذکرہ رہے، اور خاص آغاز یہاں سے ہو رہا کہ آج 15 شوال سن 1420 ہجری، تاریخ کے اندر الٹا ہم چلے 15 شوال سن 148 ہجری، پیر کا دن، اور تقریباً صبح کا یہی وقت، کیونکہ روایتوں میں لکھا ہے کہ قبل ظہر امام پیر کے دن شہید ہوئے. چھٹا امام تاریخ شہادت کے حوالے سے یقیناً تین قول ہے، جیسا کہ میں ابھی 3 دن پہلے شب جمعہ بھی کہیں مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ آپ حضرات کے پاس یعنی کراچی کے خوجوں کے پاس جو کیلنڈر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس میں چھٹے امام کی شہادت 15 رجب کی تھی. یہی وجہ کہ شاید آج کا دن روزے شہادت ہونے کا تصور کسی کے ذہن میں نہ ہو, لیکن یہ بات تقریباً طے شدہ کہ شہادت امام کی معتبر روایت شوال سن 148 ہجری. البتہ شوال کے مہینے کی بھی 2 تاریخیں. شیخ عباس قمی تو یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے کہ شوال میں امام کی شہادت ہوئی, تاریخ معین نہیں ہو پا رہی, لیکن ایران اور عراق کے بڑے حصوں میں 25 شوال آج سے 10 دن کے بعد شہادت کا دن منایا جائے گا. 15 شوال محققین کی یعنی تاریخ کا علم رکھنے والے علماء کی ریسرچ ہے, خصوصیت کے ساتھ سرکار ناصر الملت علی اللہ مقامہ جو تحقیق شدہ ایک کیلنڈر یا جدول یا تقریب اور وہی معتبر اس کے اعتبار سے آج ہوا روزے شہادت. آئیے ایک مرتبہ سرسری سا جائزہ لیں تاریخ کا کہ جب 148 ہجری کا سن آیا تھا, ماہ مبارک کے رمضان کی عبادتوں سے لوگ فارغ ہوئے تھے, ابھی عید کی خوشیوں کا سلسلہ چل رہا تھا, اس شوال کے مہینے کی وہ 15 تاریخ آ گئی. تو آج اتوار ہے تو اس وقت بھی امام منصور توانفی کا ذہن جو اس سے پہلے امام کو 7 مرتبہ اور دیا گیا ماہ رمضان میں, کسی بچے کے سوال کے جواب مجھے یہ تفصیل بتانا پڑی کہ امام حسن کو کتنی بار زہر دیا گیا اور کس ترتیب کے ساتھ اور کس طریقے کے ساتھ. مگر امام حسن کے بعد چھٹے امام کو دوسرے امام قرار پاتے جنہیں ایک سے زیادہ مرتبہ زہر دیا گیا, اور یہ زہر جو آخری زہر بنا منصور گوانفی نامی وہ بادشاہ جو اپنی کنجوسی کی وجہ سے گوانفی کہا جاتا ہے, لیکن بغداد شہر بنانے کی وجہ سے تاریخ اسلام میں اسے ایک بہت اہم مقام دیا جاتا. منصور کی تاریخ مجھے نہیں پڑھنا ہے, امام کے حالات. یہ جو زہر دیا گیا آج جس کے نتیجے میں آج امام کی شہادت واقع ہوئی, روایت یہ ہے کہ یہ زہر 1-8 دن پہلے دیا گیا تھا. 1, 2, 3 اور 4 چھوٹے چھوٹے واقعات جن کا تعلق 15 شوال کے دن اور 15 شوال کی رات سے. شہادت امام کا دن جس طرح مولا کی شہادت کا پورا دن اور امام مظلوم کی میدان کربلا کی شہادت کی پوری تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے, چھٹے امام کی شہادت کے دن کے حوالے سے بھی ہمارے پاس کم سے کم یہ 4 باتیں تو موجود ہیں. نمبر 1, جب 14 شوال کو امام کو زہر دیا گیا اور شب 15 شوال آئی تو بعض صاحبان ایمان امام کی عیادت اور مزاج پرسی کے لیے آئے, جو اس سے پہلے بھی زہر دیا جا چکا تھا, اور خاص طور پر سادہ سے حسنی کی گرفتاری کی وجہ سے امام ویسے ہی سالوں سے بیمار چلے آ رہے تھے. میں بات کو پھیلانا نہیں چاہتا ہوں, صرف ایک دن کی حد تک اسے ابھی رکھنا, ابھی آگے چل کے شاید کچھ تفصیل آ جائے. سادہ سے حسنی کی گرفتاری کہ جن کے خون سے بغداد کو بنانے کا ارادہ کیا گیا اسی وقت سے امام بیمار پڑے, وہ بیماری غم کی وجہ سے گرچہ کئی سال پہلے کا واقعہ ہے لیکن وہ سلسلہ چل رہا, اور پھر پہلا زہر اور اس کے بعد یہ آج کا دوسرا زہر. جو مومن عیادت کے لیے آیا اس نے امام حد سے زیادہ کمزور لذیذ اور لاغر پایا, خالی امام کے جسم کی حالت دیکھ کر کہ گویا محاورے کے اعتبار سے ہڈیاں ہی ہڈیاں, بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور امام کی اذیت کو بھی وہ محسوس کر رہا, زہر اس طرح سے امام کے بدن کو کاٹ رہا اندر ہی اندر, رونے لگا کہ فرزند رسول یہ آپ کی کیا کیفیت ہو. امام نے جواب دیا اور کہا یاد رکھو مومن اللہ اسے جس حالت میں رکھے ایک یقین کے ساتھ اس حالت کو برداشت کرے, اور وہ یہ ہے کتنی ہی بری حالت کیوں نہ ہو یہ یقین مومن کے پاس ہونا چاہیے کہ جو حالت اللہ نے اس وقت میری کی یقیناً اس کے اندر میرے لیے کوئی نہ کوئی بہتری وہ تکلیف وہ بیماری وہ رزق کی پریشانیاں وہ دشمنوں کے جھگڑے وہ اپنی جگہ لیکن اتنا مومن کو اپنے پروردگار کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اس وقت اللہ نے مجھے جس حالت میں رکھا یقیناً اس کے اندر میرے لیے کوئی خیر اور بہتری ہی حتیٰ یہ روایت کا ٹکڑا اور روایت بھی شب شہادت کی روایت شب شہادت یعنی آج 15 شوال کہا حتیٰ یہ کہ اگر کوئی ظالم مومن کو گرفتار کر آہستہ آہستہ اس کے آزائے بدن کو کاٹنا شروع کرے ایک ظلم کا طریقہ کار پہلے بھی رائے کے تھا اور ایک بار پھر وہ جو قرآن کہتا ہے کہ تلک الایام تداخل ہوا بین الناس ایک بار پھر گھوم کے وہ زمانہ آ گیا جو ہم نے گوزنیا میں دیکھا جو ہم نے کساؤ میں دیکھا جو ہم آج کل کھینچنیا یا کھینچنیا میں دیکھ رہے ہیں وہی درندگی کہ اس طرح سے انسان کو ہلاک کیا جاتا جانوروں کو بھی اس طرح سے نہیں مارا جاتا کہ پہلے انگلیاں کاٹی پھر کلائی سے ہاتھ جدا کیا پھر مثلا کندھوں سے ہاتھ جدا کیا پھر پیر کو مختلف طریقوں سے کاٹا امام فرماتے کہ اگر کسی مومن کو ظالم آزائے بدن جگہ پاتے دیگرے جدا کر رہا ہوں کہ جگہ پاتے دیگرے کی قید اس لیے لگائی کہ اچانک والی موت میں تو اس عقیدے کا وقفی نہ ملے گا جو آپ امام بتا رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے آزائے بدن جدا کیے جا رہے ہیں ظالم کوئی طبیب یا سرجن نہیں کہ وہ بے ہوش کرے یا عزم کو سن کرے نہیں پوری اذیت و تکلیف کے ساتھ تب بھی مومن اپنے دل میں یہ یقین رکھے یہ یقین وہ ظالم جو ظلم کر رہا اس کو تو اس کی سزا ملے گی مگر اس کے اندر میرے لیے پروردگار نے کوئی نہ کوئی بہتری رکھی شب 15 شوال کا ایک ایسا پیغام کہ آج کی اس دنیا مصیبتیں اور پریشانیاں اس طرح سے ہر ایک کے پیچھے لگی اور خاص طور پر طالبان ایمان وہ تو ہر طرف سے ہدف بنتے کہ اگر یہ یقین انسان کے ذہن میں نہ آیا تو نہ صرف یہ کہ یہ جو نفسیات دانوں کے اندازے یہ صحیح نکلیں گے بلکہ اور زیادہ صحیح ہوں گے کہ آگے سے زیادہ شہر اس وقت نفسیاتی مریض بن چکا خودکشی کا ریٹ یا شرح بہت زیادہ بڑھ چکی اور باقی آدھا شہر بقول ماہرین نفسیات کے پاگل ہونے جا رہا اگر یہی حالت رہی اس سے بچنے کا طریقہ وہی جو امام معصوم اپنی شہادت کی رات یعنی شب 15 شوال بیان کر رہے ہیں کہ مومن کو کتنی ہی مصیبتوں اور پریشانیوں میں کیوں نہ پھنس جائے ایک یقین اپنے دل میں رکھنا چاہیے لفظ عقیدہ امام نے نہیں کہا لفظ یقین کہ یقیناً اسلام میں اللہ نے میرے لیے کوئی نہ کوئی بہتری رکھی گرچہ امام کے جملے یہاں پہ مکمل ہو گئے ایک جملہ اس کے بعد اور وہ یہ کہ بس ہے میری حالت کو دیکھ کے رونے والے یہ یقین کر کہ اگر اللہ نے اس وقت میرے اوپر یہ امتحان ڈالا تو اس کے اندر میرے لیے بھی کوئی نہ کوئی بہتری مگر ایک ہلکا سا رقص دے دیا جائے اس روایت کا قرآن کے ایک ایسے واقعے جس کے بارے میں کئی سال سے اعلان کرتا آ رہا ہوں ایک سال ماہ رمضان میں سورہ مبارکہ ایک کہا اس کی تفسیر ہو اور نہیں ہو پاتی حضرت خضر والے واقعے کہ اگر کشتی کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا تو یقین رکھو کہ اس میں بہتری اور اگر تمہارے جوان بیٹے کو بھی قتل کیا جا رہا تو یقین رکھو کہ اس کے اندر بہتری اور اس کا تیسرا پہلو بھی بہت اہم اور وہ یہ کہ اگر کبھی دوست کی مدد نہیں کی جا رہی اور دشمن کی مدد کی جا رہی اب تو خیر زمانہ بہت آگے چلا گیا ورنہ ایک زمانے میں انقلاب ایران سے اناج اور ضد رکھنے والوں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ ہم عقیدہ مومن ہمارا اتنا خیال نہیں کیا جاتا اور خیروں کا اتنا خیال کیا جا رہا تو جناب خضر کے واقعے کا تیسرا پیغام یہی تو ہے نا کہ دوست کی مدد نہیں کی جا رہی اور دشمن کی ٹوٹی ہوئی دیوار کو بغیر اجرت لیے بنایا جا رہا مگر اس میں بھی تمہارے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ اگر یہ یقین دل میں آ جائے عقیدہ الگ چیز ہوتا ہے یقین الگ چیز ہوتا اگر یقین آ جائے تو ایسا انسان کو ایک اطمینان ذہنی حاصل ہو جائے گا کہ صرف گھر میں فاقے ہوں بیماریاں ہوں دشمنیاں ہوں شہر کے یہ حالات ہوں نہ کبھی ذہنی طور پہ وہ پریشان ہوگا نہ کبھی پاگل پنے کے دورے پڑیں گے نہ ماہرین علم نفسیات کی روزی میں اضافہ ہوگا امام کا یہ جملہ خاصی تشریح چاہتا اس لیے کہ پھر وہی بات اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دل کو اطمینان دیتا ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی دولت اور آج کے زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ. مگر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، ابھی تو مجھے فقط اس پندرہ شوال کے دن کو آپ کے سامنے بیان کرنا، جس پندرہ شوال کے حوالے سے آج روزے شہادت. اب یہاں پر ایک بات اس سے ہٹ کے سن لی، وہ یہ کہ مستحبات میں سے یہ کہ جب کبھی انسان کسی جنازے کو دیکھے یا جنازے کو کندھا دے تو ایک دعا بھی پڑھتا چلا جائے، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم زد ایمانا وتسلیما، الحمد للہ الذی تعزز بالقدرت وقہر العباد بالموت. یہ دعا مستحب دعا. آج مسائل اسی طرح سے تقریر میں جڑے جڑے آئیں گے. مستحبات میں سے ایک ہے کہ جب آدمی جنازے کو کندھا دے تو اس طرح سے خالی کندھا نہ دے، بلکہ اول تو یہ دعا پڑھ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ الگ سے مستحب کہ اگر کندھا دینے کا وقت نکل گیا، کندھا دینے میں بھی تو مستحبات ہیں کہ کس طرح سے سیدھی طرف سے شروع کر کے اور الٹی طرف جاؤ گے، غالباً انگریزی میں اسے کلاک وائز کہتے، اس طریقے سے گھومنا، تو کہا مسلسل یہ دعا تمہاری زبان پر ہو. یہاں تک جب خالی جنازے کو دور سے بھی دیکھو تو یہ دعا تمہاری زبان پہ آ جائے. اس دعا کا آخری ٹکڑا یہ وہ ہے کہ جو علماء کرام کو ذرا پریشان کر دیتا، کہ الحمدللہ الذی لم یجعلنی من الثواب المحضر، مختصر سے دعا بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے خدا مغفرت فرما مومنین اور مومنات، اور پھر خدا کی تعریف کے تین جملے، الحمدللہ الذی تعزز بالقدرہ، تمام تعریفیں اس اللہ جو صاحب عزت ہے لیکن اپنے قدرت کی وجہ سے. دیکھیے ایک تو معاشرے میں لوگوں کو عزت ملتی ہے فراڈ، چیٹنگ، پروپیگنڈا، آج کل کی جو پوری ایڈورٹائزنگ کی صنعت ہے اس کے حوالے سے، کہ آدمی میں صلاحیت کچھ نہیں، اس کے پاس ہے کچھ بھی نہیں، لیکن شور شرابا کرنا جانتا، ریاکاری کرنا جانتا، چنانچہ ایک عزت ایک نام اس کا بن جاتا. خدا کو عزت اس لیے نہیں ملی. یہ دعا کا ترجمہ کر رہا ہوں، جملہ ذرا کھوندا ہو گیا، الحمدللہ الذی تعزز، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو صاحب عزت بنا قدرت کی وجہ سے، ہے اس کے پاس اتنا اختیار، ہے اس کے پاس اتنی صلاحیت. یہ لفظ اللہ کے لیے صحیح نہیں، خالی جلدی جلدی آگے بڑھنے کے خاطر یہ لفظ استعمال کیا. وقہر العباد بالموت، ہر جنازے کو کندھا دیتے وقت نہ صرف یہ کہ یہ دعا پڑھنا، بلکہ جملہ یہ ہے کہ دعا پہ غور و فکر کرنا. جتنی دیر تک آپ اس جنازے کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ جنازہ اٹھنے سے لے کے قبرستان تک ساتھ، ہو سکتا ہے دو قدم کے بعد چلے آئے، دعا پڑھو، دعا پہ سوچو. اگرچہ یہ اصول ہر دعا کے بارے میں، لیکن آپ دیکھ لیجیے کتابوں میں جب کہیں دعا لکھی ہوتی آگے یہ جملہ نہیں ہوتا، مگر آپ اس دعا کے ساتھ یہ جملہ کہ ایک مستحب ہے دعا زبان پہ لاؤ، یہ میں مرحوم آغا خوئی اور امام خمینی کی کتاب رسالہ عملیہ سے پڑھ رہا ہوں، کہ ایک مستحب ہے کہ یہ دعا زبان پہ لاؤ، اور کا دوسرا مستحب یہ ہے کہ دعا پہ غور و فکر کرتے رہو اتنی دیر جنازے کے ساتھ. دوسرا ٹکڑا، اور تمام تعریفیں اس اللہ جو اپنے بندوں پر موت کے ذریعے سے تو بہرحال مالے، وہ بہرحال عبادت الموت. ویسے ہمیں اور آپ کو معلوم کہ اللہ ہر وقت ہر بندہ مومن پہ مالے، لیکن سرکشی کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، خدا کو نہ ماننے والے، خدا کے احکامات کو ٹھکرانے والے، اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے، ایک مندر ایسی آتی جہاں صاف کھل جاتا ہے کہ یہ کتنا عاجز تھا، کتنا کمزور تھا اور کتنا بے حقیقت تھا، وہ ہے منزل موت. چنانچہ خاص نماز جنازہ کی دعا اللہ سے قادر مطلق ہونے کو نہیں بتایا گیا، بلکہ کہا گیا قہر العبادہ بالموت، وہ خدا جو اپنے بندوں پر مطلق اختیار رکھتا ہے موت کے ذریعے، یہاں پہ آ کے ہر ایک کی طاقتیں جواب دی جاتی. ایک لمحے نہ موت کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، نہ وقت موت کو پیچھے ہٹایا جا سکتا. لیکن آج کا موضوع یہ نہیں، یہ انشاءاللہ آئندہ درس کا موضوع بنے گا ایک اور حوالے سے. والحمدللہ الذی لم یجعلنی من الثواب المحضر، میں نے توازن مختلف ریٹ کے نیچے سے تمام تاریخیں سمجھا جس نے مجھے مرنے والوں میں سے قرار نہیں دیا. دعا کا یہ ٹکڑا پڑا جی, تمام تاریخیں اس اللہ جس نے مجھے مرنے والا قرار نہیں دیا. لم یجعلنی من الثوابل مخترم, اگرچہ اس آخری ٹکڑے کے دو ترجمے علماء نے کیے. پہلا ترجمہ تو بالکل واضح کہ تمام تاریخیں اس اللہ جس نے مجھے بے بصیرت مرنے والا قرار نہیں دیا, یہ پتا چلے کہ میں مارے پت کے بغیر مرا. مگر علماء نے کہا کہ ویسے اس کا دوسرا ترجمہ بھی تمام تاریخیں اس اللہ کی جس نے مجھے مرنے والوں میں قرار نہیں دیا. کیا مطلب اس دعا؟ اس دعا کے اندر ذرا سا ایک تند اور تانا چھپا ہوا نظر آ رہا اس میت پر جس کو ہم سنجھا دے رہے. آپ نے کہا الحمدللہ میں نہیں مرا, یعنی جو مر گیا تو اس نے برا کام کیا یا یہ اس کے ساتھ کوئی برائی ہوئی. یہی تو آدمی کہتا الحمدللہ میں اندھا نہ ہوا, الحمدللہ میں سلیٹ میں مبتلا نہ ہوا, الحمدللہ میری نوکری نہیں چھوٹی. اس کے اندر سامنے والے کی حالت پر ایک دم ایک تان یا ایک افسوس ہوتا. تو اس دعا کا مطلب کیا؟ دعا حدیث میں آئی, علماء پہلے چکرا لیکن پھر بالکل واضح کیا کہ یہ آخری ٹکڑا بنی جو چھٹے امام نے شب شہادت عیادت کرنے والے مومن سے کہا. یعنی الحمدللہ الذی لم یجلنی من الثواب المقترب, یہ سارے ثواب کی مجلس میں یہ بحث آتی تو ذرا زیادہ مزہ آتا. پھر ترجمہ سنے, یہ ذرا سا پس منظر دیکھیے اور پھر دیکھیے کہ اتنے سے ٹکڑے کتنا اہم اسلامی عقیدہ اور کتنا اہم یقین والا جذبہ بتایا جا رہا. تمام تعریفیں سنجر الحمدللہ جس نے مجھے مرنے والا قرار نہیں دیا. آئیے ذرا سا جس کا ایک پس منظر دیں, شوہر مر گیا اور جوانی کے عالم میں شوہر کا انتقال ہوا اور بیوی میت کو دیکھ رہی ہے. میں نے اسی لیے ایک لفظ کہا کہ کندھا دینے والے کے لیے بھی یہ دعا مستحب ہے, میت دیکھنے والے کے لیے. ہمارے معاشرے میں عورتوں کو ابھی کندھا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی جنازے کو, اس لیے کہ مرد بہرحال موجود, لیکن دیکھ تو سکتی ہے نا. بیوی کی زبان پہ فقرہ لگی, تعریف اس پروردگار کی جس نے مجھے مرنے والا قرار نہ دیا. کیا یہ کہے گی بیوی یا الٹا کہے کہ کاش مجھے موت آ جاتی یا کاش شوہر کے ساتھ میں بھی مر جاتی. ذرا ذہن میں ایک تصویر لائی, جوان بیٹے کی میت جا رہی, بوڑھا باپ دیکھ رہا ہے میت کو, کہہ رہا ہے کہ ساری تاریخیں اس اللہ جس نے مجھے مرنے والا قرار نہ دیا. یہ جملہ زبان پہ آئے گا بوڑھے باپ کے, یا یہ جملہ آئے گا کہ کاش بیٹے کے بدلے میں مر جاتا, یا کاش بیٹے کے ساتھ میں مر جاتا. بوڑھی ماں جوان بیٹے کا لاشا. ماہ رمضان کے اندر ایک حدیث میں نے محفل جعفری میں پڑھی کہ تین موقع ہیں جب فرشتے ہنسنے لگتے ہیں اور تین موقع ہیں جب فرشتے رونے لگتے ہیں. ان میں ایک موقع یہی تھا کہ بوڑھے باپ کا جوان مر جائے, فرشتے رونے لگتے. اور اسلام کیا کہہ رہا؟ اسلام کہہ رہا کہ اے بوڑھے باپ تو یہ دعا مانگ کہ الحمدللہ میں نہ مرا. دین کیا کہہ رہا ہے کہ اے بوڑھی ماں تو یہ دعا مانگ الحمدللہ مجھے موت نہ آئی. ایک طرف بوڑھی ماں کے سامنے جوان بیٹے کی موت اتنا بڑا صدمہ ہے کہ فرشتے تک آسمان کے رو رہے ہیں. اگر وقت ضائع کرنے کا مجھے شوق ہوتا تو میں وہ حدیث دوبارہ پڑھ لیتا, لیکن جو آج ہی کے دن کا موضوع اتنا پھیلا ہوا تو یہ حدیث جو میں نے محفل جعفری میں پڑھی, اور بہت پرانی حدیث ہے, یعنی ہر حدیث پرانی نہیں کون سی ہوتی. پرانی کا مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ ممبروں پہ پڑھی جاتی ہے. لیکن ایک طرف جوان کی موت بوڑھے والدین کے لیے اتنا بڑا غم بتایا گیا یہ فرشتے رو دی, دوسری طرف دعا یاد ہی زبان مستحبات اور ایسے مستحبات کیا جا گئے کوئی اور امام کھولے کو میں نے بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ مستحب یہ دعا مانگ. بوڑھا باپ جوان کی میت کو دیکھ کے کہا الحمدللہ میں نہ مرا, بوڑھی ماں جوان کے لاشے کو دیکھ کے کہے کہ الحمدللہ میں نہ مرا. یہ بڑی عقیدہ کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ زندگی بچنے پہ شکر ادا کر رہے ہیں, بیٹا مر گیا تو کہہ رہے ہیں چلے وہ مر گیا تو کیا ہو میں تو بچ گیا, یہ نہیں. بلکہ دعا کے اندر پیغام یہ چھپا, وہ مر گیا خدا کا حکم تھا میں اس پہ آ گیا اور خدا نے مجھے موت نہ دی, اور یہ امتحان مجھے اس امتحان میں مجھے ڈالا کہ جوان کا لاشا مجھ کو اٹھانا پڑ رہا, لیکن چونکہ خدا نے یہ امتحان لیا میں اس پہ آ گیا الحمدللہ. تمام تعریفوں سے اللہ, اگر اس نے میرے جوان کو موت دی میں اس پہ خوش, اور مجھ بوڑھے باپ اور ماں کو زندہ رکھا لیکن چونکہ خدا نے زندہ رکھا اس لیے میں اس پہ خوش ہوں. عقیدہ تفویض اسلام کا بدترین عقیدہ ہے اسلام کے اعتبار سے، ایسا آدمی نجس. مگر یہی تفویض دوسرے معنوں میں عین ایمان. ایک عقیدہ تفویض یہ کہ آپ کہیں کہ خدا اس کائنات سے ریٹائر ہو گئے اور سارے اختیارات رسول کو یعنی رسول کو دیے، یہ شرک ہے اور نجاست والا شرک. اور ایک عقیدہ تفویض یہ ہے کہ میں نے اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے، اگر وہ میرے جوان کو موت دے دے میں اس سے راضی، اس نے دی ہے موت. اگر مجھ بوڑھے کو زندہ رکھ کے جوان کے جنازے کو گھنٹہ دلوا دے میں اس سے راضی. تشکیل جنازہ نہ صرف یہ کہ یہ دعا پڑھائی جاتی ہے بلکہ یہ کہہ کے پڑھائی جاتی ہے کہ اس پہ غور بھی کرتے رہو جتنی دیر تک میت کے ساتھ ساتھ. بندرہ شوال مجمع ڈبل ہو گیا ہے، اس لیے پھر یاد دلا دوں، آج معتبر روایت کے مطابق روزے شہادت اور چھٹے امام کی شہادت کا دن ہے. اس حوالے سے میں صرف اس شہادت کے دن جو چار مختصر پیغام ہمارے سامنے آئے ان کو دوہرا رہا ہوں. تو نمبر ایک، شب شہادت جو امام کی آخری عیادت کرنے والے مومن آئے ان کے سامنے امام ایک بار پھر اس اہم ترین یقین کو دوہرائے کہ اللہ کے ہر حکم پر راضی رہنا سیکھ جاؤ. یہ تو ہوتا کہ ماننا تو پڑے گا حکم لیکن بے دلی کے ساتھ، ناگواری کے ساتھ، جسے اردو میں کہتے باطل ناخواستہ. دل تو نہیں جا رہا مگر خدا نے کہا ہے کہ مطلب گانا حرام ہے اس لیے چھوڑ رہے ہیں. اور ایک یقین کے عالم کہ یقیناً اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو. اس کے بعد رات گزری اور صبح کا دن آ گیا، پندرہ شوال سن 148 ہجری پیر کی صبح نمودار اور سورج شروع ہونے کے کچھ دیر کے بعد امام کے حوالے سے دوسرا پیغام ہمارے سامنے آیا. دیکھیے باتیں وہی جو اہل بیت نے ساری زندگی ہمیں بتائی لیکن اس میں سے تین باتیں ایک دن میں جمع ہو گئی، چوتھی چیز کا تعلق کیوں کہ اس حوالے سے نہیں یعنی اخلاقی نصیحت نہیں، اس لیے اس کو الگ سے بتاؤں. نماز فجر کا وقت گزر گئے، گھر والوں نے نماز پڑھی، سورج طلوع ہو گیا اور اب تھوڑی دیر سے گھر والے اپنے ضروری کام میں لگے اور امام کی خدمت کے لیے ایک کنیز جس کا نام سالمہ سین الف لام میم ہے سالمہ، اس کو امام کے کمرے خدمت کے لیے چھوڑا گیا. کیوں کہ نماز فجر کے بعد سے سورج نکلنے لگا، امام بستر شہادت پر دعاؤں میں مصروف تھے، سورج نکلا ایک لمحے کے لیے امام نیند کے عالم میں چلے. جب یہ دیکھا کہ امام سو رہے تو اب گھر والے ضروری کاموں کے لیے چلے گھر سے. اس وقت گھر میں تھا بھی کون، یہ ہے نہیں، یہ جملہ میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں لیکن بہت اہم بنا کے کہہ رہا ہوں. گھر کی یہ ہے نہیں وہ کیفیت تھی جو پیغمبر کے جنازے پر مدینے کی کیفیت تھی. امام کے گھر میں سازشیں پہنچائی جا چکی، منصور قوانسی نے خالی امام کو زہر نہیں دیا، امام کے بھتیجے اور امام کے بیٹے کو پیغام بھی مل گیا کہ تمہارا چچا یا تمہارا بابا، تمہارا دادا یا تمہارا بابا دنیا سے جانے والا، جلدی سے تیاری کر لو تاکہ امام کی آنکھ بند ہوتے ہی امامت تمہارے ہاتھ میں آ جائے، نکلنے نہ پڑے. جو پیغمبر کے انتقال کے وقت شہر مدینہ کی کیفیت تھی وہ چھٹے امام کی شہادت یعنی آج کے دن امام کے گھر کی کیفیت. اسماعیل کے بیٹے محمد ابن اسماعیل اپنے تکر چلانے کے لیے گھر سے نکل کھڑے، چھٹے امام کے بڑے بیٹے اور ساتویں امام کے بڑے بھائی عبداللہ ابتا اپنا چکر چلانے کے لیے گھر سے نکل کھڑے. کہ اس سے پہلے کہ یہ خبر باہر پہنچے میں سارے انتظامات کر لوں تاکہ امامت میرے پاس آئے. اور ہمارے ساتویں امام بالکل اسی انداز سے جس طرح گیارہویں امام نے اپنے بیٹے سے کہا، ساتویں امام کو چھٹے امام اپنے بیٹے ساتویں امام سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم غیبت میں چلے جاؤ، تم اس وقت دشمن کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جاؤ. آج کے دن کے یہ حالات ہیں، کون پڑھتا ہے کون سنتا. پندرہ شوال سن 148 ہجری صبح کا وقت آیا، امام نماز کے بعد اپنے بیٹے ساتویں امام کو غائب کر رہے ہیں، یہ لفظ عجیب ہو گیا، غیبت میں جانے کا حکم دے رہے ہیں. گیارہویں کی شہادت کے وقت بارواں ان کے قریب نہ تھا کیونکہ بابا نے حکم دیا چلے گا، ہاں نماز جنازہ کے لیے آ گئے تھے پھر واپس چلے. ساتواں امام آج غیبت میں گیا چلا گیا، روایت میں ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے خیبر سے بھیج دی, اور باقی جو بڑے بیٹے وہ اپنا امامت کا نظام سنبھالنے کے لیے گھر سے نکل گئے. گھر میں صرف خواتین چنا تھی. جیسے ہی سات چھٹے امام سورج نکلنے کے بعد نیند کی عالم میں گئے, ویسے گھر کی خواتین اپنے کاموں میں چلی. سالمہ قریب وہ امام کے قریب اس لیے اس کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ اگر امام کی آنکھ کھلے تو ہمیں بلا لے. سالمہ کہتی کہ تھوڑی دیر کے بعد امام نے آنکھیں کھولی, میں ذرا تیزی سے چلی کہا کہ ام حمیدہ کو بلاتے رہو. امام نے روک دیا, کہا سالمہ ٹھہر جاؤ, ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت ان کے آنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے ذریعے یہ پیغام بھجوا رہا ہوں. اسلام کا یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ بنا کہ کیا عورت وصیت میں گواہی بن سکتی, لیکن یہاں تو ایک مجبوری, گھر کے مرد سب گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں اپنے اپنے مسئلے کو. ہائی خواتین سالمہ کو روکا, کہا سالمہ میرے بیٹے سے یہ کہہ دینا کہ میرے بعد میری میراث کا ایک تہائی کس طرح سے استعمال کیا جائے. اپنی میراث کے ایک تہائی کے استعمال کا طریقہ امام بیان فرما رہے ہیں. مجھے ایک موقع مل رہا ہے لیکن میں اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا. موقع یہ مل رہا کہ یہاں میں دو مسئلے وصیت کے اور چار مسئلے ایک تہائی کے بیان کر سکتا تھا, لیکن میں کم از کم یہ بات تو پوری ہو جاتی. اور جب امام وہ وصیت کی تو اس میں خاص طور پر ایک مسئلہ بیان کیا, ایک مسئلہ سنیے. مستحب یہ کہ آدمی اپنی موت کے بعد وصیت ضرور کرے, یعنی اسلام نے جو ایک حق دیا ہے ایک تہائی کے استعمال کا, اسے ضرور استعمال کرے اور کوشش کرے کہ بعض ایسے وارثوں کو نہیں, بعض ایسے رشتے داروں کو اپنی میراث میں سے حصہ دلوائے جن کا ویسے کوئی شرعی حق نہیں بنتا لیکن ہے بہرحال قریب, انہیں بھی کوئی حصہ ملے. جیسے پچھلے سال سے مقصد شعبان, یہاں کے درس میں ایک بات آئی کہ سوکیری ماں کا مکان کو حصہ نہیں ہے میراث, اور پھر محفل جعفری کے درس میں بھی یہ بات آئی. لیکن مستحب یہ ہے کہ ایک حصہ اپنے ایک تہائی کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان کو دے. اکثر گھرانوں کا مسئلہ ہوتا بیوہ بہن ساتھ میں, اب جب اپنی اولاد زندہ ہے تو بہن کو حصہ نہیں ملے, لیکن مستحب یہ ہے کہ ایک تہائی کے تمہارا اختیار, اس میں ان رشتے داروں کو بھی کچھ نہ کچھ دے کے جاؤ. اگر اس کی سب سے بہترین مثال جسے پاکستان کے آئلی قانون نے تو لازم بنا دیا, وہ ہے یتیم پوتے اور یتیم نواسے کا مسئلہ, خاص پوتے کا مسئلہ, کہ اگر کسی آدمی کا کوئی بیٹا اس کی زندگی میں مر گیا تو اس کے بیٹے کو یعنی مرنے والے کے پوتے کو میراث نہیں مل سکتی جب تک کہ حقیقی اولاد زندہ ہو, مگر ایک تہائی کا حق استعمال کرو. یہ سنت پیغمبر کے زمانے سے چلی آ رہی, یعنی پیغمبر کی حدیث کہ مومن کے لیے سزاوار نہیں کہ اپنے ان رشتے داروں کو کچھ نہ دلوائے جو میراث میں حقدار نہیں, مگر باقاعدہ چھٹے امام کے حوالے سے نہیں. میں لفظ اور بدل دوں, آج 15 شوال کے حوالے سے تو باقاعدہ تاریخ میں آیا کہ امام نے چند نام دیے اپنے رشتے کے, چند چچاؤں کے نام, رشتے کے چچا, کہا کہ میرے بیٹے کو یہ پیغام دے دینا کہ ان کو بھی کچھ دے. کچھ کا مطلب ہر ایک کی وضاحت بھی, اس کو اتنے دینا, اس کو اتنے دینا, اس کو اتنے کپڑے, مگر سب سے پہلا نام جو امام نے لیا اپنے رشتے کے ایسے چچا کہ کہیں ایک بار گھبرا دے. دیکھیے آقا حکم دے رہا غلام و کنیز کو چپ رہنا, یہاں تو امام حکم دے رہے اور ایسے وقت میں حکم دے رہے ہیں کہ زہر کے اثرات اتنے پھیل چکے کہ سگی اولاد کو یقین ہو گیا کہ ہمارا بابا 1-8 گھنٹے میں مرنے والا, تبھی تو وہ گھر سے نکلے, لیکن کنیز برداشت نہ کر سکے, اس نے امام کی بات کاٹ. ایسے وقت میں بات نہیں کاٹی جاتی, جلدی جلدی بات مکمل کروائی جاتی. کہا مولا آپ اپنے ایسے چچا کو اس وقت جب زہر کی وجہ سے آدمی کے ہوش و حواس ہی نہیں رہتے, ایسے وقت میں آپ ایسے چچا کو حصہ دلوا رہے جنہوں نے ایک دن چھری لے کر آپ پر حملہ کیا. تاریخ کے بہت سے واقعات کو پڑھے نہیں کرتے, چنانچہ جب کبھی اشارہ آتا ہے تو جملہ بڑا عجیب لگتا, لیکن کنیز یعنی یہ واقعہ اتنا مشہور ہو گیا کہ اس کنیز کی آنکھوں کے سامنے کا واقعہ, ایسے چچا کو آپ کی رات میں حصہ دلوا رہے
کہ جس جٹا نے چھری لے کر آپ پر قاتلانہ حملہ کیا, یہ امام کے آئے نہیں الفاظ ہے جو میں نقل کر رہا ہوں, اتنا الفاظ میرے نہیں. امام نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کے یہاں رحم کے حوالے سے کتنی سخت پرسش, سلہ رحم کتنی سخت پرسش. میدان قیامت میں میرا چچا اپنے عمل کا جواب دے گا, لیکن خدا مجھ سے الگ سے یہ سوال کرے گا کہ تم نے اپنے چچا کا کیا حق ادا کیا. یہ اس وقت کی وصیت, میدان قیامت کے اس سوال کے جواب کی تیاری جو مجھ سے پوچھا جائے. آج 15 شوال, آپ حضرات اگر 15 رجب پر ہی اصرار کریں, کہ جی چھٹے امام کی شہادت کو 15 رجب, تو چلے 15 رجب کا واقعہ بنا لی. آخری وقت ہے امام, ایسا آخری وقت کہ امام کے بیٹے تو گھر سے نکل گئے, مگر دنیا سے جاتے جاتے صلہ رحمی کا صرف پیغام ہی دے کے نہیں جا رہے, بلکہ واقعات اس پر عمل کر کے ہی جا رہے. خود آخری وصیتوں میں اس چچا کا نام سر فہرست شامل کیا جا رہا. سالمہ خاتون یعنی کنیز امام فرماتی کہ یہ جملہ کہا امام نے, یعنی وصیتیں پوری کی, دوبارہ خشی کے عالم میں چلے. یہاں تک اب باری بدری, یعنی کنیز سے کہا گیا کہ اب تم جاؤ, اب ہم آ کے بیٹھ رہے ہیں. یہ کس نے کہا؟ ساتویں امام کی والدہ اور چھٹے امام کی زوجہ جناب ام حمیدہ. کنیز نے کہا کہ تمہاری ڈیوٹی پوری ہو گئی. اب یہ جملے اس کے ڈرامائی تشکیل کرنے کی ضرورت نہیں, آپ خود ہی سمجھ لیں. اب تم جاؤ, اب میں بیٹھوں. اور جناب ام حمیدہ کہتی کہ میں نے تو چھٹے امام کا آخری جملہ اپنی زبان پہ سنا بس. اس کے بعد جناب ام حمیدہ ہی کی باری چھٹے امام کی شہادت ہو, اور کب لفظ ہو, یعنی یہی وقت ہو. آئیے چھٹے امام کے آخری دو جملوں میں آخری جملہ سنی. سیکنڈ لاسٹ کیا تھا؟ یعنی ماں قبل الاخر, رشتے دار کہا. چاہے وہ ایسا ہی کیوں نہ ہو جو چھری لے کر آدمی پہ حملہ کرے, وہ جانے اور اس کا حساب کتاب جانے, مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا. امام معصوم شریف کے حوالے سے جملہ کتنا غلط, لیکن ہر مومن سمجھتا یہ جملے اس لیے کہے جاتے تاکہ ہمیں اور آپ کو اس سے ایک پیغام ملے. اب ام حمیدہ فرماتی کہ بس میں نے دیکھا کہ آخری بار امام نے آنکھ کھولی, چاروں طرف دیکھا, مجھے دیکھا, آسمان کو دیکھا, ایک جملہ کہا, دنیا سے رخ کر, شہادت, عین وقت شہادت. لیکن یہ جملہ کہنے سے پہلے ایک جملہ اپنی طرف سے بڑھا دو, اور وہ یہ کہ پہلا جملہ امام کی وصیت گھر والوں کے بارے, دوسرا جملہ امام کی وصیت ہے قیامت تک آنے والے شیعوں کے حوالے. ایک وصیت گھر والوں سے کی, ایک وصیت صاحبان ایمان سے کی. ام حمیدہ کہتی کہ ایک بار میں نے دیکھا کہ بالکل آخری لمحہ, جملہ یہی ہے کہ مجھے دیکھا, آسمان کو دیکھا اور امام دنیا سے رخصت. مجھے دیکھ کے کہا کہ اے ام حمیدہ ہمارے شیعوں کو پیغام پہنچا دینا, لا تنال و شفاعتنا مستقفاً للسلام, ہم ہر ایک کی شفاعت کریں گے مگر کبھی ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی ان لوگوں کو جو نماز کو کسی طرح سے حقیر سمجھتے ہیں. یہ کلام الامام ہے جس کے بارے میں عربی کا محاورہ ہے, کلام الامام امام الکلام. امام کا کلام تمام کلاموں کا امام ہوا کرتا. یہ نہیں کہا کہ بے نمازی کو شفاعت نصیب نہ ہو, بلکہ یہ کہا جو نماز کو حقیر سمجھتا. فرق ہے دونوں اصطلاحات. بے نمازی جس کے اندر وہی آدمی آ کے جو نماز نہیں پڑھتے, اور حقیر سمجھنے والے میں وہ بھی آ گئے جو نماز نہیں پڑھتے, اور وہ بھی آ گئے جو نماز پڑھتے مگر ایسی عجیب و غریب نماز پڑھتے کہ ان کا نماز پڑھنا یہ بتا دیتا کہ یہ نماز کو بیگار سمجھ کے انجام دے رہے, بوجھ سمجھ کے انجام دے رہے, اپنی سزا سمجھ کے انجام دے رہے, مارے بندے انجام دے رہے. نماز پڑھ رہے, ذہن کدھر, خیالات کدھر, نہ شرائط کا خیال, نہ واجبات کا خیال, نہ طہارت کی فکر. غرض یہ کہ لفظ استغفار نماز کو الفا سمجھنا, ایسا لفظ کہ پورا ایک گھنٹے کا درد اس سے الگ سے ہو سکتا. آج کا موضوع نہ نماز ہے نہ تلر رہے, نہ وہ یقین ہے خدا پر راضی رہنا نہ کفن. آج تو یہ سارے متفرق واقعات اس لیے آ گئے. یہ صاحبان ایمان چھٹا امام کس دن دنیا سے رخصت ہوا. ایک طرف کتابوں میں اتنی تفصیل موجود ہے امام کے آخری دن کی, یہ اتنی تفصیل سوائے مولا علی اور امام حسین اور کسی امام کی شہادت کے دن کے بارے میں نہیں, اور اتنا ہی ہمارے یہاں اس سے لا علمی. تو خیر, یہ وقت شہادت, وقت شہادت آخری جملہ امام نے کہا. پہلا جملہ وہ وصیت اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، آخری جملہ وصیت قیامت تک آنے والے شیعوں کے بارے میں کہ سنو سنو امام امام تمہاری مجبوریاں جانتے ہیں، تمہارے حالات کو سمجھتے ہیں، بلکہ ایک عجیب فقرہ ہے چوتھے امام کا، عجیب فقرہ، ایسا فقرہ ہے کہ جتنا غور کر اس فقرے کا مزہ بڑھتا چلا جاتا. چوتھے امام کا ایک فقرہ کہ ہم اپنے شیعوں کے دل میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، ہم اپنے شیعوں کے دن میں 100 مرتبہ دعائیں توبہ کرتے ہیں جو انہوں نے دن بھر میں غلطیاں کی. یہ فکر اپنی جگہ. آگے جو امام نے اس کی وجہ بتائی، یعنی عجیب بات، ایسی وجہ بتائیے جس سے یہ لگ رہا کہ ہم لوگ شاید امام سے بھی آگے بڑھے ہو، آگے بڑھ گئے ہم لوگ، شاید امام سے بھی آگے بڑھ گئے. ایک ایسا امام جملہ ارشاد فرما رہے کہ میں اپنے شیعوں کے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں ان غلطیوں سے جو انہوں نے اس دن میں کی. خالی یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے امام ہیں اس لیے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے لیے استغفار کریں. کہا نہیں. کہا سن، عجیب جملہ، کہا اگر ہم اپنے بارے میں کہہ رہے معصومین کے بارے، اگر ہم لوگ خدا کی نافرمانی کو ترک کرتے، اگر ہم گناہ نہیں کرتے تو پھر بھی اس لیے نہیں کرتے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، مگر یہ ہمارے شیعہ یہ جتنے گناہوں سے بھی بچ جاتے یہ تو بغیر دیکھے بچ رہے ہیں. یعنی ہم نے تو سب دیکھا ہوا، ہمیں ہر گناہ کا نتیجہ پتا، ہمیں ہر ایک کا انجام پتا، ہمیں ہر ایک کی خرابی پتا. کمال اس آدمی کا کہ جسے کچھ پتا نہیں کہ اس میں کیا خرابی، فقط اس لیے رک گیا کہ اس کی آقا نے اسے روکا. دیکھیے، ایک آدمی کو پتا ہو کہ اس میں زہر ملا پھر وہ نہ کھائے، یہ اتنا کمال نہیں. ایک آدمی کو نہیں پتا، وہ تو سمجھنا پڑی لگی اس چیز، ہم نے کہا مت کھائیے، بخاری ہمارے احترام میں رک گیا. یہ زیادہ قابل قدر ہے، یہ زیادہ قابل توجہ. عجیب انداز سے امام نے اپنے شیعہ کا رتبہ بتایا کہ ہم دن میں 100 مرتبہ اس کے لیے استغفار کرتے. کیوں؟ کہ اگر اس نے اتنے گناہ کر بھی لیے تو جو گناہ نہیں کیے کتنے کمال کی بات، کہ اسے کچھ پتا نہیں کہ گناہ کا نتیجہ کیا ہے، انجام کیا ہے، خرابی کیا ہے، آخر میں کیا ہونے والا. وہ فقط حکم خدا سے یا فقط ہمارے حکم سے صبر کر کے بیٹھا، سمجھ کے صبر کرنا اور صرف کسی کے احترام میں صبر کرنا کتنا فرق ہے. امام کہتے ہیں اس لیے ہم اپنے شیعہ کے لیے 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. مگر چھٹا امام اپنے دادا کے اس پیغام کو مکمل کر گئے. کیا کہہ کے مکمل کر گئے؟ یہ کہہ کے مکمل کر گئے کہ ہاں ہر ایک کے لیے ہم استغفار کروائیں گے اور ہر ایک کی بخشش کروائیں گے. جو نماز کو خفیف سمجھتا اس کے لیے ہماری کوئی بخشش نہیں. یہاں سے موضوع نماز بن سکتا ہے لیکن میں اپنا موضوع فقط چھٹے امام کا آخری دن بنانا چاہتا ہوں. اب اس کے بعد امام شہید ہو اور امام کے جنازے کی تیاری شروع ہو، پھر وہی جملہ میں عرض کر دوں. اور وہ جملہ یہ کہ امام کے جنازے کی تیاری بس ایک فارمیلٹی کے طور پہ ہوتی، کیونکہ یہ جملہ تو راوی نے بھی پوچھا، یہ محفل جعفری میں پڑھ چکا ہوں کہ امام کیا مرنے کے بعد نعوذ باللہ نجس ہو جاتے، ان کو غسل میت کیوں دیا جاتا؟ یہی جواب تو چھٹے امام نے دیا کہ نہیں، مرنے کے بعد بھی امام پاک رہتا، لیکن ایک سنت ہے جو ہمارے دادا علی نے قائم کی تھی کہ پیغمبر کی شہادت یا وفات کے بعد انہیں غسل دیا گیا جبکہ کوئی ضرورت نہ تھی غسل دینے. جب آپ ولادت کے حوالے سے یہ جملہ سنتے کہ حسین کی ولادت کے بعد جب ام احمد نے غسل دینا چاہا تو یہ کہہ کے روک دیا گیا اسے غسل دے رہی ہو، یہ تو پاک و پاکیزہ دنیا سے آیا. تو جب جاتا ہے امام تب بھی یہی حالت ہوتی ہے، لیکن اس سنت قائم ہو گئی. چنا اس سنت کو انجام دینے کے لیے پردہ خیبت کو ہٹا کر نہ صرف یہ کہ میرا 7واں امام آیا، بلکہ اس حوالے سے بعد میں ایک پیغام بھی دیا. فرمایا کہ جس وقت میں نے اپنے بابا کو غسل مکمل کیا اور کفن لے کر آیا تو میں وہ کفن لے کے آیا جس کے لیے خاص میرے بابا نے یہ تاکید کی کہ بیٹا موسا مجھے کفن دینا تو بہترین لباس میں کفن دینا جو میں نے 40 دینار سگائی کا اپنی زندگی میں خرید کے رکھا. ذرا لمبا جملہ ہو گیا، 40 دینار 1300 سال پہلے، 40 دینار. آج بھی جن ملکوں کا دینار ذرا معقول ہے تو 100-150 کے اوپر ہی جا رہا، 40 دینار 1400 سال پہلے، یعنی آج کے اعتبار سے یہ ہزاروں کی رقم. ساتواں امام عمل آج کر رہا وضاحت اس کی 10 سال بعد کی جب غیبت ختم ہو گئی تھی ساتواں امام ظاہر ہو گئے. کہا کہ جس دن 15 شوال کو, اچھا 15 شوال میں نے اپنی طرف سے ملا دیا, کہا جس دن میں نے اپنے بابا کو غسل مکمل کیا اور کفن لایا تو میں وہ کفن نکال کے لایا جو میرے بابا نے 40 دینار طلائی کا خریدا اور مجھ سے کہا تھا بیٹا موسا اسی میں مجھے کفن دینا. چنانچہ میں نے اپنے بابا کو بہترین لباس میں کفن دیا. ایک سوال, سوال نہیں ایک مسئلہ شریف, مسئلہ شریف پھر وہی بات امام خمینی اور آغا خوئی کی کتاب سے نقل کر رہا ہوں. مسئلہ شریف ہے کہ مستحب یہ ہے کہ مرنے والے کو بہترین کفن دیا جائے, قیمتی سے قیمتی اور اچھے سے اچھا. البتہ ایک دوسرا مستحب بھی, وہ دوسرے مستحب کو پہلے مستحب کے ساتھ ملائیں گے, اور ایک تیسرا حرام بھی اس کا خیال کریں گے. تیسرا حرام یہ کہ سونے کے ساتھ اور ریشم کا کفن دینا جائز نہیں ہے, حتیٰ عورت کو بھی نہیں دے سکتے ہیں جو عام زندگی ریشم اور سونے کا تار پہن سکتی ہے. یہ اس لیے کہا کہ مستحب یہ ہے کہ مرنے والے کو قیمتی سے قیمتی لباس میں کفن دو, مگر قیمتی کے چکر میں سونے کے تار اور قیمتی کے چکر میں ریشم اور اس انداز کے لباس نہ آنے پائے. کو چپ چپاتے دفن نہ کیا جائے, مومنین کو اطلاع دی جائے. یہ سوال مجتہدین کرام نے خود بنایا اور خود حل کیا. کہا کہ اگر یہ دو مستحب ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں, اطلاع کرنے جا رہے ہیں تو میت کے دفن میں 8 گھنٹے لگ جائیں گے, جلدی کرنے جا رہے ہیں تو کوئی بھی نہ آ پائے گا, کیا کریں؟ یہی تو جملہ ہے نا کہ جلدی دفن کرنے کا مستحب زیادہ طاقتور ہے اطلاع دینے کا مستحب کم طاقتور. چنانچہ چنا اطلاع دو, مگر فقط اتنے آدمیوں کو اطلاع دو جن کے آنے کی وجہ سے تاخیر نہ ہونے کا. البتہ تاخیر خود ترکی لفظ ہے کہ تاخیر اور تاجیر کسے کہتے ہیں, اور اس کے لفظ سے آپ محفل جعفری میں اتنا چڑ گئے کہ اگر آج بھی پتا چلتا عرف کی بحث ہو رہی ہے تو آپ ہی نہ, اس لیے میں بحث نہیں کر رہا. لیکن باقاعدہ مسئلہ انہیں مرنے والے کی میت کی اطلاع تک نہ دو کہ جن کی وجہ سے میت میں تاخیر ہو جائے. یہ مسئلہ کیونکہ واجبہ تو حرام کا مسئلہ نہیں, اس لیے اتنا ہمارے یہاں اس پہ زور نہیں, ورنہ کبھی ایسا ہوتا کہ مرنے والے کا ایک بیٹا مسئلہ لاہور میں, اگر ہم نے اس کو اطلاع دے دی تو پھر وہ اس کا سزا دے کہ میرا انتظار کرو میں پہلی فلائٹ کیسے آ رہا ہوں, اب گھر جانا پڑے. تو کہا کہ ایسی آدمی کو اطلاع بھی مت دو کہ جس کی وجہ سے میت کے اٹھنے میں تاخیر ہو جائے. البتہ سارا مسئلہ مستحبات کا, اس میں کوئی حرام واجب نہیں. اسی طرح یہ ایک مسئلہ, کہا کہ مستحب یہ ہے کہ کفن بہتر سے بہتر ہو. ہاں آپ نے دوسرا مستحب بھی بتا دیا تاکہ اس کا کمپٹیشن غلط انداز سے نہ ہو. کہا ہاں مستحب یہ ہے کہ کفن بہرحال سفید اور کاٹن کا ہو, تاکہ پھر وہ کپڑے کے اعتبار سے اتنے قسم کی آپس میں جنگ اور بگال اور ریس شروع نہ ہو جائے, رہے کاٹن کا لیکن بہترین کاٹن. اب خود ساتویں امام نے اپنے بابا کے کفن کے حوالے سے جب یہ جملہ ارشاد فرمائے تو راوی فوراً سوال کرے, راوی نے سوال کیا مولا آخر سفر اتنا قیمتی بنانے کا فائدہ کیا؟ کیا اس لیے کہ قیامت کے دن مرنے والے اپنے کفن کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر و مباحت کریں؟ اب دیکھیے اس کے اندر بھی دو پیغامات, ایک حکم اسلامی چاہے مستحق ہی کیوں نہ کوئی نہ کوئی پیغام اس کے اندر ہوگا, اس میں بھی دو پیغامات. پہلا پیغام یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں, ایک اس میں سے حرام ہے ایک اس میں سے مستحب, دونوں کا فرق جو ہے نا وہ ہر آدمی نہیں پہچان سکتا. تکبر اور غرور کرنا حرام, فخر و مباحت کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مثال نے بتایا مستحب. مجالس کی برکت آپ حضرات یہ لفظ اچھی طرح سے جانتے ہیں مباحت. جب ہجرت خدا نے ملائکہ سے کہا دیکھو کون تم میں سے ایک دوسرے کی اپنی جان نثار کرے گا اور منع سے, تو خدا علی کی ذات کے حوالے سے مباحت کرنے لگا. دیکھیے بہت نازک کا فرق ہے, جیسے کنجوسی فضول خرچی اور اعتدال کے ساتھ چلنا, بہت نازک فرق ہے ان تین باتوں سے.
ذرا ادھر ہوئے تو کنجوسی ہو گئے، ذرا ادھر ہوئے تو فضول خرچی ہو گئے، بیچ میں چلے تو اعتدال ہو گئے، پھر میں پہلے جعفری میرے سر پہ مسلط ہو گئی چھوڑے۔ یہی مسئلہ اگر کوئی چیز، اب کفن کو تو مثال بنائے، اس نیت کے ساتھ آپ لے رہے ہیں کہ تکبر کرنا وہ حرام، اور اس نیت کے ساتھ لے رہے ہیں کہ مباحت اور فخر کرنا وہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ بعض حالتوں میں مستحب۔ ایک مسئلہ تھا۔ تیسری کہ ہمارے علماء اعلام کے حالات میں یہ بات آتی ہے کہ کبھی مسئلہ بطور مباحت مرحوم اگر کوئی نے کہا کہ اس طرح سے خارج، اس وقت اتنے طالب علم کہ طبیعت کے اعتبار سے اتنے تو آپ شیخ طوسی کے درس میں بھی نہ، لیکن یہ مسئلہ خالی یہاں کا نہیں، علامہ مجلسی کا، علامہ ہندی کا تذکرہ علامہ مجلسی کے سامنے ہوا کہ علامہ ہندی نے 100 صفحے روزانہ کے اعتبار سے ساری زندگی لی، تو علامہ مجلسی بطور فخر و مباحث کہا کہ میرا ایوریج 150 بنتا۔ یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا مسئلہ نہیں، عوام نہیں سمجھتے ان باتوں کو، اس لیے کبھی کبھار وضاحت کرنا پڑتی۔ یہ دوسری بات کہ شاگرد نے فوراً ایک توجہ مقبول کرائی اور علامہ مجلسی نے خوشی سے مانگی، کہا کہ علامہ علی کی کتابوں میں تحقیق ہے، آپ کی کتابوں میں تعلیم، تعلیم کہتے جمع کرتے چلے جاؤ، تحقیق کہتے کہ ہر ایک حدیث میں غور کرو، فرق ہو جاتا۔ یہ وہی مسئلہ ہے کہ مالک کے اشتر فخر کے ساتھ کہا کہ اگر مولا نے آج 1000 واقعے جہنم کی ہے تو میں نے 999، یہ تکبر نہیں، ایک چیز ہے مباحث۔ تو پہلی چیز یہ آئی کہ اسلام میں نہ صرف یہ کہ اجازت بلکہ بعض جگہ پر اس کا ثواب بھی، جس سے دوسروں کو شوق ہو آگے بڑھنے کا فن۔ دوسری بات یہ آگے کہ ہاں مگر اصلی فخر و مباحث دنیا کی چیزوں پہ تو چھوڑی ہے، اصلی فخر و مباحث ہے آخرت کی چیزوں، بطور فخر بھی مکان اچھا بنانے کا کیا فائدہ، بطور تکبر نہیں، بطور فخر مسئلہ کاروبار سواری دنیاوی ڈگریاں، یہ سب بھی اگر تکبر نہ ہو فخر ہو تو اچھا، مگر دوسرا پیغام آیا کہ اگر واقع فخر و مباحث کرنا تو وہ چیزیں جمع کرو جو قیامت کی ہوں، نمازیں ہوں، روزے ہوں، تلاوت قرآن ہو، مثلا کفن ہو، وہ چیزیں وہاں کام آنے والی۔ کفن کا مطلب وہاں، کیونکہ بات بھی بالکل صحیح، 5 آدمیوں کی محفل میں آدمی دوسرا کپڑا پہن کے جائے گا، 500 میں دوسرا اور 5000 میں تیسرا۔ دنیا میں تم جتنا بھی فخر کرو، آپ کہنے میں تکبر نہیں کر رہا، فخر جو اسلام میں جائز بلکہ مستحب، مگر مکان کا فخر، مگر گاڑی کا فخر، مگر کاروبار کا فخر، مگر بچوں کو انگریزی اسکولوں میں پڑھانے کا فخر، حرام نہیں۔ باقی یہ کیا جنگل میں مور ناچا کس نے دے، 5 نے دیکھا، 10 نے دیکھا، 50 نے دیکھا، 500 نے دیکھا۔ اور اگر اس کے مقابلے میں بچہ نمازی وہ قابل فخر یہاں نہیں ہوگا لیکن وہاں ہوگا، یہاں دیکھنے والے از آدم کا قیامت ہر مرد و زن ہر بڑا اور بچہ ہوگا، تو زیادہ بڑا فخر وہاں ہوتا ہے جہاں مجمع زیادہ بڑا ہو۔ اب یہ چھوٹے سے مسئلہ شرعی کی وجہ سے ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں، چھوٹا سا مسئلہ شرع، کیا ہے مسئلہ شرع؟ کہ ساتواں امام غالباً یہی وقت ہوگا جب اپنے بابا کو غسل دے رہا اور کفن پہنا کے 10 سال بعد فرماتا کہ میں نے بابا کو قیمتی ترین لباس میں کفن دیا، جو میدان قیامت میں لوگ اپنے کفن کو دیکھ کر بھی ایک دوسرے پہ فخر کریں، ہمارا کفن تم سے اچھا، ہمارا کفن تم سے بہتر۔ اس میں دو پیغامات ہیں، پہلا یہ کہ تکبر اسلام میں اگر حرام ہے تو مباحث جائز بلکہ بہتر، دوسرا مگر اصلی مباحث جو ہے وہ دنیاوی چیزوں کا نہیں، اس لیے کہ اس میں دیکھنے والے سب ہوتے ہیں، اصلی مباحث آخرت کی چیزوں کی۔ اور ایک تیسرا پیغام بھی اس میں آنا ہے، ایک مسئلہ چاہیے اور وہ یہ کہ کفن آدمی خود نہیں پہنتا، اولاد بنا آدمی خرید کے رکھ سکتا، بنانے کا کام اولاد کرے۔ ایک ذرا سی بات اولاد کے لیے بھی یاد ہے کہ باپ دنیا سے چلا گئے تو ایسے کام اس کے حوالے سے کرو جو باپ کو قیامت کے دن فخر کا ذریعہ بنے، دنیا میں نہیں۔ کتنی جیسے کھلا دی باپ مرنے والے کے نام پر، حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، غلط فہمی نہ ہو، لیکن بات یہ بھائی باپ نے کفن خرید کے رکھا، بیٹا نہ پہنا، دوسرا کوئی کفن پہنا دے، کہا نہیں تم یہی کفن پہناؤ تاکہ میدان قیامت میں تمہارا باپ فخر کرے۔ تو بیٹے کے حوالے سے بات آئی، یہی سارے ثواب کا پورا ایک موضوع کہ باپ کے لیے وہ کام کرو جو قیامت میں اسے فخر دلوائے، ایسا کام کیوں کر رہے کہ جس سے قیامت میں تو کوئی فائدہ نہیں، دنیا میں تمہاری یا تمہارے باپ کی بڑی عزت ہو رہی ہے۔ اب اس کے اندر بہت سارے معاشرتی پہلو آ جاتے ہیں، اس کے نام سے فاتحہ کرنا، اس کے نام سے نیکی کیا کام کرنا، اگر آخرت کے حوالے سے تو ٹھیک، لیکن یہاں پہ 3 پیغامات کے بعد صرف اور صرف میں ابھی تک 15 شوال کے دن پر ہوں, اب وہاں پہ ہٹنا چاہتا ہوں, لیکن ابھی تک پورا ایک گھنٹہ خالی ہے کہ 15 شوال 148 ہجری کو شہادت امام کے دن واقعات کی سمجھان سے پیش آئے. کفن بہترین, لیکن مراد کرام یہاں پہ پھر چکرا کے مسئلہ حل کی. اس لیے چکرا کہ ساتویں امام نے یہ فرمایا کہ میدان قیامت خالی بابا کا نام نہیں لیا, کہا میں نے اپنے بابا کو بہترین کفن دیا, تم بھی اپنے مرنے والوں کو بہترین کفن پہناؤ. اس لیے کہ بھائی ناس یہ دفاع ہوں یوم القیامہ بے اقوام, انسان قیامت کے دن اپنے کفن کی وجہ سے فخر کرے. مگر آخری دو بار, نمبر ایک, محدود کر دیا اس فخر کو, سونے کے تاروں کا لباس نہ ہو, ریشمی لباس نہ ہو, کہا کہ سوتی ہو اور اس میں بھی بہترین یہ ہے کہ سفید, سوائے اس چادر جو چادر میت میں سب سے اوپر ڈالی جاتی ہے, جو مردے یمانی کہا جاتی ہے, کہا یہ چادر تو خرچی ہونا چاہیے, اس لیے کہ پیغمبر اسلام کے کفن کے اوپر جو آخری چادر ڈالی گئی اس کا رنگ سونا, صرف وہ چادر چھوڑ کے باقی سارا کفن سفید. لیکن دوسری بات, سدا امام آج کے دن کفن پہن کے دنیا سے گئے تو ساتویں نے کہا اچھے کفن پہناؤ, لیکن ادھر رسول خدا نے کیا فرمایا تھا, اے میری چتی میدان قیامت میں لوگ بے لباس آئیں تو بنت اسد رونے لگی اور اپنے بھتیجے اور سرورے دو عالم سے یہ وعدہ لیا کہ میں اس حالت میں نہیں آنا چاہتی, پیغمبر نے اپنا کرتا بھجوایا مشہور واقع ہے. دو الگ الگ حدیث کیسے جمع کیا جائے, اور بھائی اس کا جواب جو مرحوم آغا کوئی اور شیخ جواد تبریزی نے ساتھ دیا کہ دونوں حدیثوں میں لفظ کچھ, یعنی کچھ لوگ میدان قیامت میں بے لباس آئیں اور کچھ لوگ میدان قیامت میں بہترین کفن پہن کے آئیں. اب پہلے سے کچھ نہیں پتا کہ ہم اس گروہ میں ہیں کہ اس گروہ میں, ارے بیٹھے اثار کا طریقہ کار کیا, کسی کے بارے میں بھی سنے رونے لگتے. فاطمہ بنت اسد سے یہ نہیں کہا کہ آپ بے لباس آئیں, کچھ لوگ بے لباس آئیں گے, گھبرا بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ان میں شمار ہو جائے, اس لیے پیغمبر نے ایک الگ سے وعدہ دیا. تو میدان قیامت کے یہ دو الگ الگ واقعات ہیں جو ٹکرا دی, کہیں کہا کہ بے لباس ہے, کہیں کہا کہ ایسا کفن پہن کے آئیں گے کہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن ہوگا کہ دیکھو یہ کفن مجھے میرے بیٹے نے پہنایا, اور وہ کہے گا میرے بیٹے نے تو یہ پہنایا ہے. اب اس کے بعد 15 شوال کا دن عصر کا وقت آ رہا اور خاندان اہل بیت میں آخری جنازہ جنت البقیع میں جا رہا, خاندان اہل بیت کا یہ آخری جنازہ ہے جو جنت البقیع میں جا رہا, کفن پہنا دیا گئے, ساتویں امام ایک بار پھر پردہ غیبت میں چلے گئے. امام کو غسل, کفن اور نماز امام انجام دلواتا, لیکن دفن وہ نہیں, دفن غیر امام لیا سکتا ہے, احتجاج میں بھی غیر امام ہو سکتا. آج یہ لفظ تو رہی گیا کہ ام حمیدہ کا جملہ یہ تھا کہ احتجاج کے عالم میں چھٹے امام نے آخری جملہ یہ کہا, احتجاج کے وقت خالی ام حمیدہ, 20 کے 3 واجبات ساتویں امام آئے, آخر میں پھر امام غائب ہو گئے, ام حمیدہ پردہ نشین پردے میں بیٹھ گئی. اب اس خاندان بنی ہاشم کے نوجوان یہ میت لے کے جنت البقیع کی جانب چلے. کون جنت البقیع؟ یہ وہ جنت البقیع ہے جس میں شہادہ معصومین میں سے آخری معصوم دفن ہونے جا رہا, 12 ائمہ میں سے آخری امام دفن ہونے جا رہا, سدا امام اس بقیع کی مٹی میں دفن ہونے والا آخری معصوم. اس کے بعد سلسلہ عصمت چلا, مگر باقی جتنے بھی معصوم اب کوئی نہ مدینے میں دفن ہوا نہ جنت البقیع. حتیٰ اگر ایک ضعیف روایت میں یہ جملہ آ بھی گیا کہ زمانے کے امام شہید ہونے کے بعد مدینے میں جا کے دفن کیے جائیں گے, ہر ایک کو پتا کہ امام زمانہ کے دفن کے حوالے سے دو اختلاف, بعض روایتوں میں ہے کہ کربلا میں دفن ہوں گے, بعض روایتوں میں ہے کہ مدینے میں دفن ہوں گے. مدینے میں کہاں دفن ہوں گے؟ مدینے میں وہاں دفن ہوں گے جہاں امام حسن نے وصیت کی تھی مجھے دفن کرنا, اور پیروں کے ذریعے سے ان کے جنازے کو روکا گیا, جگہ تو خالی, وصیت ہوتی حسن مصطفیٰ کی, لیکن وہ جو امام زمانہ کے حوالے سے یہ روایت کہ وہ اپنے جب پیغمبر کے پہلو اس ٹکڑے زمین میں دفن ہوں گے جس کے اندر حسن مصطفیٰ کی وصیت. مگر وہاں بھی وضاحت تو ہے نا, کہ وہ مدینے میں روضہ رسول ہوگا, جنت البقیع نہیں ہوگا. جنت البقیع کا آج آخری جنازہ اٹھنے والا, جنت البقیع میں آج آخری امام معصوم دفن ہونے والا. جب امام معصوم جنت البقیع میں دفن ہوئے کہ یہ کس امام کے آنے کے بعد بقیع کے وہ سارے امام مکمل ہو گئے کہ جن سے نفرت عداوت اور خوف ظالموں کے دل میں اتنے سو سال تک یہ آگ پڑکتی رہی کہ جب انہیں موقع ملا تو آج شوال سن 1345 ہجری میں اسی جنت البقیع پہ حملہ کیا گیا اور روضے منہدم کیے گئے, جس واقعے پچھلے اتوار کو 75 سال پورے ہو چکے. لیکن میں جنت البقیع کے حوالے سے بات آگے نہیں بڑھانا چاہتا ہوں. یہاں تک بات پہنچانے کے بعد آخر ایک دو ایسے نقطے بتانا چاہتا ہوں کہ شب جمعہ میں نے ایک جگہ پڑھے تھے تو بات نامکمل رہ گئی. لیکن کتنے لوگ اس میں سے ایسے ہیں جو شب جمعہ کے دو تین باتیں, یہ تو آپ نے سنا اور تقریباً میری گھڑی بتا رہی کہ ایک گھنٹے سے زیادہ کا بیان وقت 15 شوال کے دن کا میں نے پڑھا اور وہ باقی ساری باتیں میں نے چھوڑ دی جن کا 15 شوال سے تعلق تھا, مگر چھٹے امام کے حوالے سے نہیں, ساتویں امام کے مسائل کے حوالے سے. آج ہی کا دن, آج ہی کا دن چھٹے امام کے پودے نے دعویٰ کر دیا کہ جس منٹ میرا دادا دنیا سے گیا اسی منٹ میرے بابا کی امامت شروع ہو گئی. آج ہی کا دن ساتویں امام کے بڑے بھائی اور چھٹے امام کے موت کے وقت بڑے بیٹے عبداللہ نے دعویٰ کیا کہ جس منٹ میرا بابا شہید ہوا اسی منٹ میری امامت شروع ہو گئی. یہ دو دعوی امامت اس گھر میں اس انداز سے ہوئے کہ نہ صرف یہ کہ نہ صرف یہ کہ عام لوگ بلکہ چھٹے امام کے بڑے خاص صحابی ان دعووں کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. یہ لفظ یاد رکھیے گا, گمراہ ہو گئے, یعنی تاریخ تشیعوں آئمہ معصومین کے اتنے زیادہ قریبی صاحب کبھی گمراہ نہ ہوئے جتنے چھٹے امام کے زمانے, اور وہ فقط اس جھوٹے دعوے گھر سے ہوئے. چھٹا امام دو ایسے اشارے رکھے گیا کہ ذرا بھی آدمی میں سمجھ ہو تو یہ دعوے رد ہو جائے, مگر جذباتیت جہاں آتی ہے وہاں سمجھ رخ پر ہو جاتی ہے. پہلا مطلب چھٹے امام کے بیٹے اسماعیل, ایک عجیب کہانی ہے جناب اسماعیل کی. میں اس وقت تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا لیکن ہلکا سا اشارہ کہ تقریباً ہر آدمی کو یقین کامل تھا کہ چھٹے امام کے بعد امامت ساتویں میں اسماعیل کو ملے گی. جیسا میں نے اکثر پڑھا ہے کہ دسویں امام کے بعد 99% شیعہ سمجھتے کہ امامت سید محمد کو ملے گی, وہ بھی ایک مسئلہ بنا. اور اسی لیے پروردگار دسویں کی زندگی میں ان سید محمد کو موقع دے دی جو بلد سے ہے. اب میرا ایک سوال, ہر آدمی جانتا کہ سید محمد کے نام سے ایک فرقہ امامت بنا مگر خود سید محمد کی شخصیت کتنی عظیم, اسماعیل کے نام سے فرقہ بنا مگر اسماعیل کی شخصیت کتنی عظیم. کہ چھٹا امام اپنی شہادت سے پہلے جنت البقیع میں گیا تھا تو اپنے بیٹے اسماعیل کا جنازہ لے کے گیا اور عجیب انداز سے جنازہ لے کے گئے کہ جیسے ہی غسل میت کا وقت قریب آیا چھٹا امام نے جنازہ سب کے سامنے رکھا, چہرے سے چادر ہٹائی اور جھک کے اپنے بیٹے کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا میرا بیٹا اسماعیل رخصت ہو گئے. کفن پہنا کے میت کو باہر لایا گیا, چھٹا امام نے بندے کفن کھولا, اپنے بیٹا اسماعیل کے رخساروں کا جھک کے بوسہ لیا اور کہا کہ میرا بیٹا اسماعیل دنیا سے رخصت ہو گئے. نماز جنازہ کا وقت آیا, چھٹا امام نے کہا رکو, اب ایک مستحب باقی, یہ انقلاب میں شروع سے ہو لیکن امت کے سامنے یہ مستحب پہلی مرتبہ آ جایا. لوگوں نے کہا کیا مستحب باقی, کہا کفن کے اوپر اس کا نام بھی لکھو اور اس کا عقیدہ بھی لکھو. اور باقاعدہ امام لکھوایا ہی نہیں, لکھا الا اسماعیل یشہد بان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, بآواز بلند بولتے جاتے اور لکھتے جاتے کہ میرا بیٹا اسماعیل مرنے کے بعد بھی گواہی دیتا ہے اس کلمے کی. اس انداز سے 3 مرتبہ تکرار کہ ہمارے یہاں علماء کا ایک گروہ ایسا جو یہ کہتا کہ آج بھی مرنے والے کے کفن پہ یہی جملہ لکھنا, یعنی مرا ہمارا بات لکھو اسماعیل گواہی دیتا. چھٹے امام نے لفظ اسماعیل اتنی مرتبہ دہرا دیا کفن پہ لکھتے وقت, اتنی مرتبہ کہ ایک گروہ ہے علماء جنہیں ہم لوگ اخباری علماء کہتے ہیں وہ آج بھی کہتے کہ مرنے والے کے قبر پہ مرنے والے کا نام نہیں لکھنا, اسماعیل کا نام لکھنا. چھٹے امام نے بابا کے بلند کا جنازہ چلا. اگر مستحب یہ ہے کہ جنازے کو قبر میں رکھنے سے پہلے 3 منزلیں دی جائے, مگر گھر سے لے کے قبرستان کے دروازے تک چھٹے امام نے 10 سے زیادہ مرتبہ جنازہ روکا. گھر کہاں ہے؟ مسجد النبوی. قبرستان کہاں ہے؟ جنت البقیع. مسجد النبوی کس چیز کا نام؟ مسجد النبوی مدینے کے ٹاور کا نام, یعنی سٹی سینٹر. بقیع شہر کے آخری سرے کا نام. پورے شہر سے جنازہ لے کے گئے, ہر دم قدم پہ جنازہ رکوائے, چادر ہٹائے, جھک کے بوسا دیا, کہا آئے میرا بیٹا اسماعیل. عجیب انداز, ننگے سر ننگے پاؤں اس طرح سے چھٹے امام نے جنازہ پہنچایا. کم سے کم قبرستان سے پہلے 10 جگہ, کیونکہ سارا شہر تو قبرستان نہیں جائے, بازاروں, گلیوں, راستوں, سڑکوں میں ہر جگہ امام بتاتے جا رہے ہیں, میرا اسماعیل, میرا اسماعیل, میرا اسماعیل. دفن کر کے واپس آئے, تعزیت دینے کے لیے لوگ جمع. امام نے ایک مومن کو بلایا اور کہا کہ تم اس سال حج پہ جا رہے ہو؟ کہا کہ مولا حالات ایسے نہیں ہے کہ میں جاتا ہوں. امام نے کہا لو یہ دیوا, اگر تم خود سے نہیں جا رہے تو میں تمہیں نائب مقرر کرتا ہوں, جا کر میرے بیٹے اسماعیل کا حج بدل کر دیا. اور جس وقت اسے یہ رقم دی تو ساتھ میں جملہ اور تھا, کہا سنو اگر تم یہ حج بدل کرو گے تو جتنا ثواب میرے بیٹے اسماعیل کو ملے گا اسے ڈبل ثواب تمہیں ملے گا. یہاں سے یہ مسئلہ شرعی بنا کہ اگر کوئی شخص کسی مرنے والے کے لیے حج بدل بغیر اجرت کے کر رہا, وقت خرچہ لے رہا, تو جو ثواب مرنے والے کو مل رہا وہ پورا ملے گا اور حج کرنے والے کو اس کا ڈبل ثواب مل رہا. یہ بہت ہی مشہور ہمارے یہاں جملہ ہے نا کہ حج بدل کرنے والے کو دوہرا ثواب ملتا. جناب اسماعیل لیکن کتنی نشانیاں رکھ, جگہ جگہ نشانیاں رکھتے جا رہے ہیں اور بتاتے جا رہے ہیں, سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. یہی وجہ ہے کہ جب ان کے بیٹے یعنی چھٹے امام کے پوتے نے دعوی امامت کیا تو اس وقت یہ امامت زیادہ نہ چل پائی, بعد میں بہت سے بعد میں تو اتنی پھلی پھولی کہ آج تک وہ سلسلہ امامت اس وقت نہیں چل پایا. یہ سلسلہ چنانچہ ہمارے یہاں چھٹے امام کے اہم ترین صحابیوں اور شاگردوں میں جو گمراہ ہوئے اس میں اسماعیلی تو شاید ایک بھی نہیں بنا. اب صحیح بنے اسماعیلی نہیں بنے. کیوں؟ اسماعیل کے حوالے سے کم از کم اس دور کے کسی آدمی کو شک نہ تھا کہ اسماعیل مر گئے ہیں, ان کے بیٹے کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ. مسئلہ آ گیا عبداللہ ابطہ. آج بابا دنیا سے رخصت ہو, ابھی ساتواں امام غسل و کفن دے رہا اور باہر یہ شور ہو گیا نیا امام مبارک آ کے ان کے ہاتھ میں بیعت کرو. تاریخ رسالت ایک مرتبہ پھر دہرائی جا رہی ہے تاریخ امامت, اور اس نے اتفاق دیکھی کہ وہاں بھی رسول وہ تھا جو 17 ربیع الاول کو مدینے میں پیدا ہوا, اور یہاں بھی امام وہ ہے جو 17 ربیع الاول کو راہ مدینے میں دنیا میں آیا, وہ بھی 17 ربیع الاول والا رسول. یہ 17 ربیع الاول والا امام دونوں جگہ ایک ہی کہانی, ادھر غسل دیا جا رہا کفن بنایا جا رہا, اور وہاں باہر عبداللہ ابطال کی امامت کا اعلان ہو گیا. اور جو عبداللہ ابطال اس وقت سب سے بڑے بیٹے اس لیے لوگوں نے فوراً مانی, مگر کن لوگوں نے جو امامت کو بھی رسم و رواج پہ لے کے عقیدے پہ لے. دیکھیے شہر مدینہ وہی چھٹے امام کا مکان, شہر میں غسل میت کیا جا رہا, ایک دیوار کے باہر جسے آج کل کہا جائے گا ڈرائنگ روم, وہاں پہ عبداللہ ابطال کے ہاتھ میں بیعت ہو رہی. اور آئیے یہ مدینہ, اب چلے مدینے سے سینکڑوں کی دور شہر کوفہ. ابو حمزہ سومالی کیا عظیم راوی اور صحابی. ابو حمزہ سومالی کے بارے میں کم وقت میں ایک ہی جملہ کہا جا سکتا, شیخ عباس قمی نے مفاقی الجنان شیعہ علماء کا قول لکھا کہ جو سلمان فارسی کی حیثیت کی اصحاب رسول وہ ابو حمزہ سومالی کی حیثیت ہے اصحاب امام زین العابدین. اتنا عظیم صحابی ابو حمزہ سومالی. یہ ابو حمزہ سومالی کوفے میں رہتے, خراسان سے ایک آدمی آ رہا ہے ابو جعفر, اور اس کو جانا ہے مدینے چھٹے امام کی خدمت. ایک شدیدہ کا واقعہ کیا واقعہ, جس وقت وہ شہر کوفہ سے کچھ فاصلے پر تھا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا. اس زمانے کے اعتبار سے عجیب منظر, آج تو خیر ایسا عجیب نہیں. کیا منظر دیکھا کہ صحرا ہے, جنگل ہے ویرانہ, اور اس کے اندر ایک نشانِ قبر کے قریب بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے جن کے چہرے, شکل و صورت, لباس اور داڑیاں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ شیعہ لگ رہے ہیں. تو بعض نشانیاں ہوتی ہیں جو پہچان میں آ جاتا ہے کہ کون سے فرقے کا. شہر کوفہ ابھی دور, ابھی میں صحرا میں سے گزر رہا ہوں خراسان, ایک صحرا میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ بیٹھے جو شکل و صورت اور لباس کے حوالے یہ 15 شوال سے ملا ہوا واقعہ ہے. صاف لگ رہا ہے کہ اس وقت محبان اہل بیت اب حالات خیر اتنے برے نہ رہے تھے اس زمانے میں, کیونکہ بنو عباس آ گئے کچھ بھی صحیح مہاراج وہ اپنے آپ کو کہتے تو شیعہ, اور ابھی ابتدائی زمانہ. قریب جا کے کسی دہقان یعنی دیہاتی سے پوچھا کون لوگ کہا کہ یعنی ابن ابی طالب کے ماننے والے اور اکثر یہاں پہ آتے اور ان کا جو سردار اور شیخ ہے وہ ان کو کچھ حدیثیں سناتا. اب اطمینان ہو گیا کہ ہے تو اپنے یہ مومن بھائی, آگے بڑھے مجمع کو چیرتے ہو. درمیان میں دیکھا کہ انتہائی وجی اور بہت ہی ضعیف اور بوڑھا آدمی بیٹھا اور وہ حدیثیں نقل کر رہا. کسی سے پوچھا کہ یہ کون, کہا کہ یہ ابو حمزہ صومالی ہے, چوتھے امام کے خاص الخاص صحابی اور شاگرد, یعنی چوتھے امام ابو حمزہ صومالی کو دو خاص تحفے دیے. ایک کا نام ہے دعائے ابو حمزہ صومالی جو رمضان میں پڑھی جاتی ہے, اور ایک کا نام تھا اس قبر کی نشانی. مولا کائنات کو جب دفن کیا گیا تو نشان قبر کو چھپا دیا. حالات ایسے کہ آج میں شام میں قسم کھائی کہ میں علی کی قبر کھود کر علی کی میت نکال کر دسترخوان بچھا کر اس پر کھانا کھاؤں. چنا کے نشان قبر کو بٹایا گیا اور کسی کو پتا نہ چلا, صرف آئندہ قائرین کے علم میں تھا. بڑے پیمانے پر تو ساتویں امام کے زمانے جب ہارون رشید کا شکاری کتا وہاں پہنچ کے رکا تب پتا چلا. مگر شیعہ نے حیدر کرار کو چوتھے امام کے زمانے سے اطلاع ملنے لگی, اور وہ اطلاع ملی تھی ابو حمزہ صومالی کے ذریعے. ابو حمزہ صومالی کہہ رہے ہیں کہ ایک دن مسجد کوفہ میں میں نے اپنے چوتھے امام کو آدھی رات پہلے تو بے اختیار ہوتے دیکھا, اور جب میں گھبرا گیا ان کے پیچھے چلا تو دیکھا کہ شہر کے کنارے کالا نوجوان حقی نوجوان اونٹ لے کے کھڑا چوتھے امام اس سے بیٹھے. میں نے جا کے ایک دم سے پہلے امام کے قدموں پہ جھکا اور بوسا دینے لگا. امام نے اٹھا لیا, کہا ابو حمزہ خبردار, خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں, تمہارا یہ عمل سجدہ جو اہل بیت کے اثار کو بھی جائز نہیں. کھڑا تھی کہا تم اس وقت کیسے, مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں اپنے دادا علی کے قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. نشان قبر بتایا نہیں جا سکتا, چوتھے امام کا زمانہ بنو میاں کا زمانہ. کہا مولا لیکن میں تو آپ کے راز کا امین, کیا رسول سلمان سے کوئی چیز چھپا سکتے؟ نہیں. کہا آؤ چلو میرے ساتھ, نشان قبر بتائے. اور اس کے بعد ابو حمزہ نے یہ راز سینے میں رکھا. بنو عباس کا زمانہ آ گیا, اعلان تو نہ کیا لیکن اب شیعہ نے حیدر کرار شہر کوفہ سے نکل کے مولا کی قبر پہ جمع ہوتے ہیں. اور یہ واقعہ یعنی نجف صاحب پہلا ابتدائی ہوگا. ابو جعفر کہتے کہ جب مجھے پتا چلا کہ میں اس نے اتفاق ایسی جگہ پہنچ گیا کہ ویسے کوئی مجھے اس کا پتا نہ بتاتا, کوفے میں اگر کسی شیعہ سے پوچھتے وہ بھی پتا نہ بتاتا, کیونکہ کیا پتا آنے والا کون. اپنے شہر کے لوگ تو پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارا شیعہ, کوفے والے کیا پہچان. اتفاق سے میں پہنچ گئے بیٹھ گئے, اور ابھی میں سوچ رہا کہ ابو حمزہ صومالی سے کچھ پوچھوں کہ یکایک میں نے دیکھا کہ ان کا غلام گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہا, اور کہا آقا ابھی ابھی مدینے سے آپ کے نام آپ کے گھر ایک خط آیا, قاصد کو تو یہاں لانا ممکن نہ تھا, مولا کی خبر کو کس کس انداز سے چھپایا گیا, لیکن مولا میں خط لے کے آ گیا ہوں. انداز بتا رہا ہے کہ خط بہت اہم, جیسے ہی خط کھولا جیسے ہمارے یہاں ایک طویل عرصے تک رواج تھا کہ مرنے کی اطلاع والے پوسٹ کو کونے سے کاٹ دے گئے, اس انداز کا خط. خط کھولا, پہلا ہی جملہ پڑھتے اتنا روئے کہ سفید داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی. سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں نے پوچھا اے ہمارے استاد حدیثیں پڑھا رہے ہیں کیا خبر آئی؟ کا اطلاع آئی ہے کہ 15 شوال کو مدینے میرے آقا اور مولا چھٹے امام شہید کر دیے گئے. مگر روتے روتے کا ٹھہرو یہ ٹھہرو بہت اہم ٹھہرو ہم ابھی غم کریں گے, پہلے یہ دیکھ لیں جب ہمارا امام کون. ایک لمحے بھی اگر آدمی بغیر امام کے گزار دے وہ جاہلیت کا زمانہ بن جاتا, گھر کے تکلیف کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی امامت کے ساتھ. لیکن مزاج بتا رہا ہوں کہ یہ انداز تھا کہ پہلے پورا خط پڑھ, آگے ناک کو پتا چلے امام کون, پھر اس کے بعد باقاعدہ خط ہو. اپنی شرعی ذمہ داری پہچانا,
اگلا جملہ پڑھنے جا رہے ہیں مجمع نے اصرار کیا. کون سا مجمع؟ نہ صرف یہ کہ شاگرد ہے بلکہ بہت ہی محبت کرنے والے شاگرد ہمیں پڑھ کے سنائے. کا اس میں لکھا کہ جب امام کا وصیت نامہ کھولا گیا تو اس میں پانچ آدمیوں کے نام لکھ لیجیے. امام نے کہا میرے بعد میرے تمام معاملات کے نگران. پہلا نام لکھا تھا منصور زہر دینے والا, یہ تو میں اپنی طرف سے گیا. دوسرا نام لکھا تھا محمد ابن سلیمان مدینے کا گورنر جس نے زہر پہنچایا. تیسرا نام لکھا تھا ام حمیدہ امام کی اپنی بیوہ. چوتھا نام لکھا تھا عبداللہ جنہوں نے اس وقت اپنی امامت کا جشن منوا لیا جب دیوار پیچھے چھٹے امام کو غسل دیا جا رہا. پانچواں نام لکھا تھا میرا چھوٹا بیٹا موسیٰ مدینے مومن کا خط آیا وہ حمزہ کے نام. یہ تمام اصحاب امام آپس میں ڈھیل تھا ان کا. نہ یہ پانچ نام آئے ایک نمے کے لیے دوبارہ پڑھا سہ بارہ پڑھا پتا میں کچا کے. آخری نام جو موسیٰ ابن جعفر ہے یہ ہے امام بارہ, تم سب ان کی امامت کا کلمہ پڑھو. مجمع نے کہتے ایسے کہ منصور و محمد ابن سلیمان ظالم حکمران منصور رہتا ہے بغداد گورنر ہے مدینے کا وہ یہ تو ہو نہیں سکتے. ام حمیدہ عورت ہے عورت امام بن نہیں سکتی. پھر دو بیٹوں کے نام جب تک بڑے بیٹے میں کوئی خرابی نہ ہو چھوٹے بیٹے کا نام لکھا نہیں جا سکتا. چھوٹے بیٹے کا نام لکھنا ہے اشارہ کہ بڑے بڑے میں کوئی خرابی ہے. میں نے پہچان لیا یہ ہے امام بڑھا صاحبان ایمان جو ابو حمزہ استمالی کی طرف خالی امام کے شیعہ نہ تھے علم امامت بھی لے رہے ان کے لیے ایک لمحے کی پریشانی نہ ہو. صرف جو خالی زبانی شیعہ جن سے محبت کرتے اہل بیت کا علم حاصل نہیں کرتے ان کی اتنی بڑی تعداد کہ اگر میں کہہ دوں 60% گمراہ ہو گئے تب بھی غلط ہے. دیکھیے ایک ہی وصیت نامہ چھٹے امام کا وصیت نامہ یہ بھی 15 شوال کا واقعہ 15 شوال کو یہ وصیت نامہ لکھا گیا. یہ وصیت نامہ مدینے کے عام شیعوں نے سنا سمجھ ہی نہ سکے پیغام کیا گمراہ ہو. سینکڑوں میل دور شہر کوفہ کے قریب جنگل میں بیٹھے ہوئے ابو حمزہ شمالی نے پڑھا ایک لمحے غور کیا پہچان لیا. یہی تو پیغمبر نے کہا اس تفو فراست المومن فإن المومن ينظر بنور الله مومن کی فراست سے ڈرو مومن نور الہی سے دیکھتا. مگر یہی وصیت نامہ منصور کے سامنے بھی پہنچا. 15 شوال کا وصیت نامہ 3 جگہوں پہ پڑھا گیا. پہلا شہر مدینہ میں شیعہ سمجھ ہی نہ بس, دوسرا شہر کوفہ میں بھی نہیں جنگل میں. ابو حمزہ الشمالی ایک نمے کے غور و فکر کے بعد اب پہچان لیا. اور تیسرا جب 15 شوال کی شہادت کی خبر گورنر مدینہ کو ملی اسی وقت دن ہی دن میں قاصد کو بھجوایا کہ فوراً بغداد جاؤ منصور کو اطلاع دو کہ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو. یہ اس لیے تھا کہ اس سے پہلے کہ ایک دو زہر ناکام ہو رہے ہم کامیاب ہو. گھوڑے سوار یا اونٹنی سوار یا بعض مورخین نے لکھا کبوتر اس کے ذریعے سے یہ پیغام بغداد پہنچا. اسی قاصد کو بغیر کسی آرام کی مہلت کے واپس کیا گیا. واپس یہ کہہ کے کیا گیا کہ کیا کہ گورنر مدینہ سے کہو کہ چھٹے امام نے اپنے بعد جسے اپنا وسیع بنایا فوراً ان کی گردنیں اڑا کے کٹی ہوئی گردنیں بھیجوا دو. قاصد مدینہ پہنچا. یہاں پہنچا گورنر مدینہ نے اس کو بغیر آرام کے کہا فوراً واپس کیا فوراً بغداد گیا اور کہا کہ گورنر کا یہ پیغام. منصور نے خط کھولا لکھا کیا آج میں چھٹے امام نے اپنے بعد اپنے 5 وصی بنائے. سب سے پہلے آپ کا نام لکھا اس کے بعد میرا نام لکھا اس کے بعد باقی گھر والوں کے نام لکھے. اب بتائیے میں کیا کروں. اور قاصد سے کہا فوراً جاؤ اور کون کچھ نہ کروں. میں علامہ مجلسی روایت کے اس آخری ٹکڑے بڑے دلچسپ انداز سے لیا اور کہا کہ یہ بھی امام کی ایک مسئلہ تھی کہ دیکھ رہے تھے کہ میرے بعد کیا ہونے والا. چنانچہ سارے فہرست منصور کا نام لکھا گیا. کبھی اب یہ 2-4 جملے تقریر کے حوالے سے کہنا کہ وقت نہیں. کبھی کسی ایسے کو بھی اپنا نائب یا نمائندہ بظاہر بنا دیا جاتا کہ جسے نمائندہ بنانا مقصد نہیں ہے اس کے شر سے اپنے ماننے والوں کو بچانا مقصد ہوتا. جسے جب مراجع کرام خصوصاً آغا کوئی سے پوچھا گیا کہ جو آپ کے وکیل تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے پیچھے نماز جماعت بھی پڑھ سکتے ہیں. کہا وکالت الگ چیز ہے عدالت الگ چیز. وکالت ان کو ملی ہے ان کی عدالت کی گواہی نہیں دی گئی. وہ خود آپ کو تحقیق کرنا ہے اس کے بعد آپ کے نزدیک عادل ہو تو نماز پڑھو. اتنا لکھ کے دینا کہ فلاں میرا نمائندہ وہ تمام کام کر سکتا ہے جو اختیارات میرے خمس میں سے اتنا استعمال کر سکتا ہے. فرماتے ہیں یہ اپنی جگہ, اس سے میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ عادل. ساتویں چھٹے امام کی زندگی. اب سنیے آخری جملہ آج کا, اگر کہ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں لیکن ڈیڑھ گھنٹہ تو ہو گیا کیونکہ درس پانچ منٹ دیر سے شروع ہوا, اس لیے ابھی پانچ منٹ ٹیکنیکلی میرے پاس باقی. چھٹے امام کی زندگی کا آخری دن پندرہ شوال, ڈیڑھ گھنٹہ ہے خالی ایک دن کے لیے, ڈیڑھ گھنٹہ. مگر آخری دن جو چھٹے امام نے عمل کیا, یہ عمل چھٹے امام کی ولادت سے پہلے پیغمبر ان کے حوالے سے کر چکے. چھٹے امام نے کیا عمل کیا کہ آنے والے حالات کو دیکھتے ہوئے پہلے ہی سے ایک ایسا وسیع سامہ بنا دیا کہ ساتویں امام بالکل محفوظ ہو گئے ظاہری اعتبار. یعنی بہت ساری چیزیں آج اس لیے لکھی جاتی ہیں کہ ان کا آج کوئی کام نہیں, ان کا کام ہوگا بعد. چھٹے امام کا نام صادق کیوں؟ اسی لیے تو ہے نا. لیکن چھٹے امام نے آخری دن جو عمل کیا, یہی عمل ان کی ولادت کے پہلے دن ہوا تھا, البتہ وہ پیغمبر کی طرف سے ہوا. چھٹے امام کا نام کیا پر ہے؟ لقب ہے فاضل صادق طاہر, مگر 99% صادق. مولا کے کئی الفاظ ہیں بدل بدل کے استعمال ہوتے ہیں. نوے امام کے دو لقب بدل بدل کے آتے ہیں, چھٹے امام کے چار لقب, مگر 99% فقط صادق آتا. کیوں؟ کیوں؟ حدیث ہے ان کے بارے میں, اور حدیث اس کے حوالے سے چھٹے امام کے دادا کے حوالے سے. چوتھے امام کا بڑا گہرا رکھ ہے چھٹے امام. ایک دن چوتھے امام بیٹھے اور ابھی چھٹے امام پیدا نہیں, ایک حدیث شروع کی تاکہ اللہ کے رسول میرے بابا حسین ابن علی یہ پیغام دیا کہ جب میں پیدا تو میرا نام علی رہے, اور پھر یہ کہا تھا میرے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام مجھے محمد رکھنا. رسول خدا کی حدیث حسین کے ذریعے سے چوتھے امام تک, اور چوتھا امام مجمع عام میں اس وقت لوگوں کو سنا رہا جب چھٹا امام دنیا میں بھی نہیں آیا. کہا اور اللہ کے رسول میرے بابا حسین ابن علی سے کہا کہ میرے یہاں بیٹا پیدا اس کا نام رسول کے نام سے محمد رکھا جائے, اور جب اس کے گھر میں بیٹا پیدا تو اس کا نام تو جعفر رکھنا لیکن اسے ہمیشہ صادق کہنا. پیغمبر نے اسی ایک حدیث میں کسی اور امام کو لقب نہیں دیا, پانچویں کا نام لیا لقب نہیں, چوتھے کا نام لیا لقب نہیں, چھٹے کا نام لیا کا نام جعفر رکھنا, لقب صادق رکھنا. نے کیوں کہ کہا اے چوتھے امام آخر کیا آپ میں سے ہر ایک صادق نہیں؟ چوتھے نے کہا یقیناً آپ میں سے ہر ایک صادق, بلکہ واحد لقب صادق ہے جو قرآن میں 14 معصومین کے لیے آیا کونوا صادقین. تو راوی کہتا مولا سے ان کو صادق کیوں کہا گئے؟ کہا اس لیے کہ پیغمبر یہ کہہ کر گئے تھے, ذرا سنیے جملہ, پیغمبر کہہ کر گئے کہ اس جعفر صادق کی پانچویں پشت ایک اور جعفر پیدا ہونے والا ہے میری نقل, لیکن وہ جھوٹا دعویٰ امامت کرے گا چنانچہ اسے جعفر کذاب کہنا اور پہچان کے لیے میرے اس جعفر کو جعفر صادق کہنا. پیغمبر کہاں کی بات ہو رہی؟ ابھی پیغمبر اور چھٹے امام کے بیچ میں پانچ امام, اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اس بیٹے کا نام اس لیے صادق رکھا کہ اس کے بعد پانچویں پشت میں ایک اور جعفر اسی گھر میں پیدا ہونے والا. دسویں امام ان کے دو بیٹے, ایک کا نام تھا حسن عسکری, ایک کا نام تھا جعفر. پہلے وہ جعفر کذاب کہلا ہے کیونکہ دعویٰ امامت کی, بعد میں توبہ کی تو وہ جعفر کذاب کہلا ہے, مگر پانچویں امام کے گھر میں جعفر پیدا ہو رہا تو رسول کہتا ہے کہ دسویں امام کے گھر میں بھی ایک جعفر پیدا ہو, مگر ان دو جعفر میں فرق رہنے پائے یہ صادق وہ صادق یا کذاب. تو اتنا پہلے سے چھٹے امام کے لیے تیاری کی گئی جو چھٹے امام اپنی شہادت یعنی آج کے دن اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کے لیے انتظام کیا کہ وصیت میں ان کا نام آخری رکھا, منصور کا نام پہلے رکھا. یہ وہ سنت جو خود چھٹے امام کے حوالے کئی سو سال پہلے اللہ کا رسول قائم کر چکا, وہ جعفر صادق جس کے بارے میں اللہ کے رسول ان کے دادا چوتھے امام کو اتنی نصیحتیں کی. آج اس دنیا سے رخصت ہوئے, روز غم روز شہادت یقینا وہ ساری باتیں بار بار کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ اکثر ذہنوں میں یہ نہیں ہے کہ آج روز شہادت, اور یہ اس لیے قابل معافی بھی ہے کہ کیلنڈر کے حساب سے بھی کچھ گڑبڑ چلتی رہتی ہے, لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ تمام تحقیق کے بعد اور تمام تاریخی ریسرچ کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ مستند اور معتبر تاریخ آج کی ہے. بھلا یہ کیسے ممکن کہ عین وقت روز شہادت ہم تذکرہ ہی نہ کریں چھٹے امام کا, اور آج میں نے کہا کہ ایک گھنٹے کی تقریر میں لوگ معصوم کی ساری زندگی بتا دیں, میں ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر میں صرف ایک دن بتاؤں, پتا نہیں کامیاب ہو پاؤں کہ نہ ہو پاؤں. بہرحال ڈیڑھ گھنٹہ تو میں نے گزار دیا, تین چار مختلف عملی پیغامات بھی ملے آج کے دن سے, اور دو تین تاریخی مسئلے بھی حل ہوئے. اس کے ساتھ ہی غالب اب تمہیدی گفتگو مکمل ہو گئی, آئندہ اتوار سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. بچوں کے اس سال فی الحال دور دور تک میرے کسی لمبے چوڑے سفر کا امکان نہیں ہے, ماہ فرش کے آخری اتوار تک. اس لیے اب یہ سلسلہ 20 سال جو مسلسل سلسلہ رہا اس کے برعکس چلے. پہلے 20 سال حج کی وجہ تین چار درس ہوتے تو متفرق باتیں آتی, اب تو باقاعدہ 3 مہینے کا سلسلہ انشاءاللہ ترتیب آ جائے گی. آج تو ویسے بھی اس دن کا ایک حق تھا, اور دوسرے انداز سے میں نے یہ حق ادا کرنا چاہا. آئندہ بعض وجوہات کی بنا پر میں آج شوال کی تاریخ کو موضوع بنا رہا ہوں, گرچہ آج شوال کو گزرے میں 15 دن ہو جائیں, لیکن یہ 75 سال مکمل ہوئے اس روز وقت, چنانچہ خاص انداز سے اسے بھی یاد کرنا. لیکن ڈیڑھ گھنٹہ بھی نہیں, ایک گھنٹہ بھی نہیں, 45 منٹ بھی. اس وقت ایک گھنٹے کا درس رکھا گیا, بات ایسی میری اپنی مجبوریاں کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں, برا بھی لگتا ہے بار بار اپنی کچھ بیماریوں کا بیان کرنا, تو درس فی الحال ایک گھنٹے رہے گا 2-3 ہفتے تک, جب تک کہ میں دوبارہ بیماری میں اسی لیول پہ نہ آ جاؤں جس لیول پہ شعبان میں تھا. تو اس وقت تک ایک گھنٹے کا درس ہے, آدھے گھنٹے تقریر, آدھے گھنٹے مسائل. آج کا دن تمہید میں بھی گزرا, دن کا حق بھی تھا. انشاءاللہ اب جن جن کو آنا ہے ان کا جتنا تو پہنچ جائے گی. آج میں آپ سے اجازت چاہوں, آپ حضرات بھی شاید کوئی میچ ویچ بھی ہو, میں نے یہ لفظ اس لیے نہیں کہا کہ کہیں آپ شرمندہ نہ ہو جائیں شہادت کے دن میں, لیکن جو آپ کے کیلنڈر کے اعتبار سے آپ شہادت پر آ چکے ہیں, اور ویسے بھی دن بھی کچھ ایسا ہے کہ جا کے گھر میں آرام کیجیے, اور آپ کے آرام کا مقصد ہے مجھے بھی آرام ملے. چنانچہ جاتے جاتے ضرور بھیجتے جائیے محمد والے محمد.